صبح میری رحمتوں سے بھری، صبح میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبي كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. مدنی چلن کے ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور عمر بھائی سے ہم کلام بھی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی
اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا صحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بادل گھرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے. بادل گھرے رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، 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 سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا اثر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا اثر
اور لطف جنت سے بڑھ گئے
جانے موزر
اللہ اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارے ہاردی عزیز رکن شورا حاجی عبدالحبیب الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہے. مرحبا خوش آمدید صاحب. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ گھر سے بھی آ سکتے تھے اور آپ ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے تو یہ اور ایک خوشی والی بات ہے. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے, صحت بھی عطا فرمائے. مدینہ شریف کا ذکر ہوا, آپ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر سلسلہ ہم ایک روٹین سے ہٹ کر اس کو چلتے ہیں. عام تو ہم پھر موضوع پر شروع کرتے ہیں, موضوع پر آتے ہیں, تو آج ایک ورسٹیلٹی کے ساتھ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. انشاءاللہ ٹاپک پر آتے ہیں, معاشرتی بگاڑ کیوں. ایسا کیا خیال فرماتے ہیں, مفاد پرستی کو آپ کتنے نمبر دیں گے معاشرتی بگاڑ کے اندر؟
دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جب موضوع عطا فرمایا تھا تو میں غور کر رہا تھا کہ اتنا ہیوج ٹاپک ہے اور دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہی دیکھیں تو بگاڑ زیادہ ہے
جی
اور بڑھتا ہی جا رہا ہے. میں ایک دو دن پہلے کہیں بیٹھا تھا تو کوئی شخصیت تھی, کہتے ہیں ماشاءاللہ میں آپ کا کام دیکھتا ہوں, آپ کی کوششیں دیکھتا ہوں, اتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں لیکن معاشرے سے بگاڑ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا, یا معاشرے میں برائی کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ ایک طوفان ہے, ایک سیلاب ہے اور اس کے آگے ہم بند باندھنے کی سی کوشش تو کر رہے ہیں اور کئی لوگوں کو بچا بھی چکے ہیں اس طوفان سے, لیکن طوفان ایسا ہے اور لوگ اس پہ بہے چلے جا رہے ہیں اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے. تو بات وہی ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر افراد کی درستی ہونا شروع ہو جائے اور ہر فرد اپنے حصے کا چراغ جلانا شروع کرے تو انشاءاللہ معاشرے میں جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اب پرابلم یہ کہ ہم معاشرے کو دیکھ کر خود بگڑتے ہیں کہ یار فائدہ ہی نہیں ہے نیکی کرنے کا, بہتر کرنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں, میں اکیلا اگر ایمانداری کروں گا سارا معاشرہ جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے. تو اس وجہ سے معاشرہ درست نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم اپنے حصے کا چراغ جلانا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں یہ روشنی آئے گی, آپ کے محلے میں یہ روشنی آئے گی, اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ پورا شہر کیسے ٹھیک ہو ہوگا، پوری مارکیٹ کیسے ٹھیک ہوگی، پورا محلہ کیسے ٹھیک ہوگا، پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں، میں لوگوں کے لیے بہتر بن جاؤں، معاشرے کے لیے ایک بہتر فرد، گڈ سٹیزن بن جاؤں، اچھے شہری، اچھے انسان، اچھے مسلمان بننے کی صورت میں انشاءاللہ یہ سب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ واقعہ ہے نا مفاد پرستی والے سے آپ نے بات کی
جی.
کہ ایک بادشاہ نے ہے بڑا فرضی سا واقعہ لیکن بڑا زبردست اس میں میسج ہے
صحیح.
کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ جناب وہ ہمارے ملک میں دودھ کی قلت ہے تو بھائی سارے لوگ ایک ایک پیالہ دودھ کا صبح اس کنویں میں ڈال کے چلے جائیں تاکہ پورا ایک ہمارے پاس اسٹاک جمع ہو جائے. اس پہ انہوں نے ایک پردہ لگا دیا. تو ایک شخص سوچنے لگا سارا ہی شہر تو دودھ ڈالے گا، میں ایک گلاس پانی ڈال دیتا ہوں، اس سے کیا فرق ہونا ہے. اس نے جا کر پانی ڈال دیا. جب شام ہوئی اور وہ پردہ ہٹایا گیا تو پورا کنواں ہی پانی سے بھرا ہوا تھا. ہر پیالہ ڈالنے والا، گلاس ڈالنے والا شخص یہی سوچتا رہا کہ میرے ایک پانی کے گلاس سے کیا فرق پڑے گا. اسی سے معاشرہ پورا خراب ہو گیا نا. آج پرابلم یہی ہے کہ بندہ اچھا، ایک عجیب سا فینومنا کیا ہے
جی،
کہ پہلے تو اچھائی کی طرف لوگ آتے نہیں ہیں. اچھا کوئی اچھائی کر لی نا وہ اپنے اندر ہی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، یار میں نے کیوں اچھائی کی، یار میں نے کیوں ایمانداری کی، میں نے کیوں یار یہ نیکی کا کام کیا. ارے اللہ کے بندے اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے اللہ نے مجھے تو کم از کم توفیق دی. تو یہ اسٹیپ فارورڈ کرنا ہی پڑے گا. یعنی حدیث پاک ہے، دیکھیں اب ہم قرآن و حدیث کی طرف اگر آ جائیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کا فرمان ہے میرے اقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے. تو دیٹس اٹ. معاشرے کے بگاڑ کے حل کا یہ شاندار فارمولا ہے کہ اگر جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں سب چیزیں بہتر ہونے شروع.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
سمپل دیکھیں، اب لوگ کہتے ہیں ہمارے پورے محلے میں گندگی بہت ہے، شہر میں بہت گندگی ہے، تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ سر ٹھیک نہیں ہوگا تو میں بھی صاف نہیں ہوتا. ہر گھر، ہر شخص اپنا گھر اور گھر کے باہر کی جو چند فٹ کی جگہ ہے اس کو اپنا گھر سمجھ لے. جس طرح اندر صاف رکھتا ہے اس طرح ان چند فٹ کو صاف کرنا شروع کرے، اور سارے لوگ یہ کرنا شروع کرتے تو پورا محلہ صاف ہو جائے گا.
اور یہاں
ہاں وہ گھر کے باہر ہی کچرا پھینکتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جہاں دروازہ بند ہوا نا یہاں میرا گھر ختم ہو گیا، اس کے بعد والی جگہ میری نہیں ہے. اگر میں اس محلے کو، اس شہر کو، اس ملک کو اپنا سمجھنے لگ جاؤں، اور یہ نہیں کہتے کہ پورے محلے کی صفائی کریں، مگر ایٹ لیسٹ جو آپ کے گھر کے باہر چند فٹ کی جگہ وہ سمجھ لیں وہ گھر کے اندر ہے، اس کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، اس کی خوبصورتی کا بھی خیال رکھیں، آپ کی پوری گلی مہکنے لگ جائے گی.
تو ایک بات اور بھی ایڈ کرنے ہیں سر، کہ معذرت میں نے اس کو آپ کی بات کاٹ بھی دی ہے ورنہ وہ موقع چلا جائے گا. یہ جو جس کے گھر کے آگے چند فٹ جگہ ہے وہ تو اپنے گھر گراؤنڈ فلور والا تو وہ سمجھ لے، اور جو بلڈنگ میں مطلب رہ رہے ہیں تو وہ جو اوپر چوتھے پانچویں فلور پہ رہ رہے ہیں وہ طرح نیچے جو جگہ ہے اس کو بھی مطلب اپنا سمجھ لے، کیونکہ وہ تو اوپر سے مطلب
یہ بہت زیادہ چیپ ہے. یعنی یہ تو ایسی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بھی بات ہو رہی تھی کہ بلڈنگ سے کوئی چیز تھرو کرنا یہ تو اتنی زیادہ بد تہذیبی ہے. نیچے کون جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، بعض اوقات تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. یعنی چھوٹی سی چیز بھی جب اوپر سے گرتی ہے تو وہ بم بن چکی ہوتی ہے گریویٹی کے بعد اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے. تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا ایٹ لیسٹ اب بہت سارے ایریاز میں نہیں ہوتا. ابھی بھی جو پرانے ایریاز کہہ لیں یا جو بےچارے وہ لوگ لٹریٹی کہہ سکیں گے یا تہذیب نہیں ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے. اور بات وہی ہے کہ آج اگر آج کے اس پورے سلسلے میں ایک بات ہم سب بھی اور ہمارے ویورز بھی سمجھ جائیں
جی
کہ یہ بات تو سب کو پتا ہے معاشرے میں بگاڑ ہے
جی،
ٹھیک کیسے ہوگا، وہ فارمولا کیا ہے، میں ٹھیک ہوں گا،
میں ٹھیک ہوں.
ہمیں سب کو فکر ہے دوسرے کب ٹھیک ہوں گے. جب تک اس فکر سے ہم یہ نہ آ جائیں نا میں کب ٹھیک ہوں گا. اچھا اس کے فائدہ بھی ہوتا ہے سلمان بھائی، میں ٹھیک ہوتا ہوں نا آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں گے. آپ لوگ کہتے ہیں بھلائی کا زمانہ نہیں، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. آپ مسکرائیں سامنے والا مسکرائے گا. آپ ایمانداری سے کام کریں ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ دھوکا بھی ہوگا لیکن آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر کچھ لوگ ضرور انسپائر ہوں گے.
کیا بات،
وہ ضرور ایمانداری کی طرف آئیں گے. آپ سچ بولنا شروع کریں، آپ کو دیکھ کر کچھ لوگ ضرور سچ بولنا شروع کریں گے. ہم آپس میں بیٹھ کے کبھی کہیں بات نہیں کرتے، یار ایک بندہ ملا کیا بات کر گیا یار
جی.
دل پہ لگ گئی. کیوں دل پہ لگی؟ وہ اچھا کام کر رہا تھا. اس کی ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اس کی ریفلیکشن نکلتی ہے.
صحیح.
نیکی کی ریفلیکشن ضرور ہوتی ہے جو دوسروں کے دلوں پر جاتی ہے اور قلب سلیم اسے قبول کرنا شروع کر دیتا. تو اگر آپ اچھی بات کرنا شروع کر دیں تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ امپیکٹ نہیں پڑتا. ایک اکیلی امیر علیہ سنت کی شخصیت کو دیکھ لینا. انہوں نے کیا کیا؟ کیا وہ ہمارے گھروں پہ آئے، سب کے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کیا وہ جا کے بیرون ملک میں ایک ایک بندے کو پکڑ کے نمازی انہوں نے بنایا؟ نہیں. بات اچھی کی، سلجھی ہوئی کی، قرآن و حدیث کے ساتھ کی. اللہ نے وہ آواز میں وہ گونج عطا کر دی، وہ ریفلیکشن عطا کر دی کہ آج لوگ دنیا میں ان کی باتیں سنتے، ان کی تحریریں پڑھ کے
جی.
دیکھیں یہ تو اب ہوا ہے مدنی چینل اور یہ تو اب ہوا ہے. میں آپ کو اگر وہ باتیں بتاؤں، ایک بار ہم ہندوستان گئے، ہمارا بہت بڑا اجتماع تھا احمد آباد میں
جی.
اب بلیو کریں. میں وہ اگر کاش اس وقت مدنی چینل ہوتا وہ آپ کو پتا ہے ہمارے بڑے اجتماعات میں ایک انتظامیہ کا اسٹال لگتا تھا, تو میں اور ہم کچھ یہاں سے جو گئے تھے پاکستان سے, ہم اس انتظامیہ کے اسٹال پہ بیٹھے تھے, تو لوگ آئے دور گاؤں گوٹھوں سے, کہتے ہیں الیاس قادری صاحب کہاں ہیں؟ ہم نے کہا وہ تو ظاہر ہے اتنے بڑے مجمع میں تو نہیں آئیں گے, ملاقات تو نہیں کریں گے. بولا آپ کچھ بھی کر کے ہمیں ایک جھلک تو دکھا دیں, ہم نے ان کی آواز ہی سنی اور ان کے مرید ہو گئے, ہم نے ان کی آواز کیسٹیں چلتی تھی اس زمانے میں, یا ان کی کتاب پڑھ کے ہم نمازی بن گئے, ہمیں وہ شخصیت کو تو دکھا دیں. ہم نے کہا اتنے بڑے مجمع میں کیسے, اچھا اس زمانے میں وہ ایل سی ڈیز وغیرہ کا وہ بھی نہیں تھا, تو یقین کریں ان کی یوں ٹپ 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 آنسو گرتے تھے. بولے ایک مرید نے مجھے یہ مسواک دی تھی کہ یہ ان کی مسواک ہے, یہ مسواک دیکھ کر میں نے داڑھی رکھ لی ہے, اب تو مجھے ان کو دیدار کرا دے. میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ کیسے ہوا یہ سب اس طرح امپیکٹ. تو یہ وہی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا نیکی کا زمانہ نہیں ہے, وہ بالکل غلط کہتے ہیں. آپ نیکی کریں, اچھی نیت سے کریں, اللہ پاک آپ کے میسج کو دنیا میں پہنچا دے گا, وہ آگے بڑھے گی بات, وہ ضرور ریفلیکٹ کرے گی اور اسی سے معاشرہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا.
سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کی ہے سب آپ نے. یہ تو ایک آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے اور اپنے آپ پر بندہ فوکس کرے, اس کے واقعی فائدے ہیں. لیکن ایسا کچھ جو ہے وہ دیگر احباب کو بھی غور کرنا پڑے گا. جیسے ہم ایک گھر کی مثال لیں, گھر میں رہنے والا اگر ایک بندہ جو ہے وہ نمازی بن رہا ہے اور چھ بندے جو ہیں وہ اس پر توجہ نہیں دے رہے, تو پھر یہ گھر میں جو بے برکتی ہے یہ بھی دور نہیں ہوگی. اچھا وہ بھی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ تم ایک نمازی ہو, تمہاری برکت کیا مطلب گھر میں مل رہی ہے, مصیبتیں تو ویسے کی ویسے ہیں. یہ بھی ان کو بھی تو کہا جائے
نہیں تو نماز,
ایک تو بےچارا نمازی ہے, آپ پانچ جو بے نمازی
نہیں. تو یہ کب ہم نے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو روزانہ 500 روپے ملیں گے آپ کو یا آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا؟ نماز اس لیے تو نہیں ہے, نماز تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. پہلے تو وہ کمانڈمنٹ پوری کرنی ہے اور اس کے ذریعے آخرت بہتر کرنی ہے. یہ تو ضمنی فوائد ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو. تو معاذ اللہ جتنے غریب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی کیا نماز نہیں ہے؟ ہم تو دیکھیں کہ کئی بزرگان دین تہجد گزارتے اور فاقہ کرتے تھے, کھانے نہیں ہوتا تھا ان کے پاس, تو کیا پھر ان کی نماز ان کو برکت نہیں دے رہی تھی؟ تو یہ اصل میں فینومنا ہی غلط ہے کہ یار تم نے کون سی نیکی کر کے فائدہ اٹھا لیا. بھائی نیکی جو ہے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کرنی کب ہے؟ یہ تو ایک یوں سمجھے کہ ضمنی فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہ ہوا تو بھی رب کی رضا میں راضی ہیں. تو یہ بڑی غلط تھنکنگ ہے کہ جناب تم نے درود پاک پڑھے تو تمہاری کون سی روزی میں برکت ہو گئی جو میں پڑھوں معاذ اللہ. بھائی درود پاک تو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, نبی پاک کا قرب پانے کا ایک انداز ہے اور پھر عشق رسول میں اضافے کا ایک سبب ہے. ہاں اب اس میں روزی میں برکت ہو گئی تو یہ اس کا ایکسٹرا فائدہ ہو گیا, تو اس لیے پڑھنا یہ تو میرا خیال مناسب نہیں ہے نیکیاں کرتے وقت. تو اور پھر آپ نے کہا کہ باقی افراد, تو اسی لیے تو ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر کے جو افراد سن رہے سب اپنے آپ کو, اصل میں اس کو اگر ہم اور طریقے سے لے جائیں نا, تو گھر میں ساس ہے تو وہ سوچ رہی تھی بہو کو ایسا ہونا چاہیے, باپ ہے تو کہتا ہے بیٹے کو ایسا ہونا چاہیے, بیٹا کہتا ہے باپ کیسا ہے میرا, باپ کو ایسا ہونا چاہیے. ہم سارے لوگ دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس لیے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. اچھا دوسرا پرابلم یہ جب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تو ٹھیک کرنا بھی نہیں آتا, یا تو وہ سلیقہ آتا ہوتا کہ میں اپنے کسی دوست کو بیٹھ کے سمجھا سکوں, جب ٹھیک کرنے جاتے تو اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ٹھیک کرنے کا انداز ہی ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنا پہلے ضروری ہے. تو کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا امیر علیہ سنت کا جملہ بڑا پیارا ہے, نگران شورا بھی سلسلوں میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے معافی مانگتے ہیں کہ جس کی دوبارہ معافی مانگنا ضروری ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ معافی نہیں ہوتی ہے بیسیکلی وہ ڈانٹ ہوتی ہے. تو ہمیں اصل میں ایک تو ٹھیک کرنا نہیں آتا, تو بہتر یہ اپنے کو ٹھیک کر لو تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا.
ماشاءاللہ مرحبا. ایسا ایک اور پرابلم جو ہمارے ہاں انکریز ہو رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ بیمار پرسی نہیں کرتے, عیادت نہیں کرتے, جنازوں میں جانا جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں. جبکہ پہلے ہم یعنی آج سے کوئی اگر آپ بولیں 10 سال پہلے دیکھتے تھے تو لوگ مطلب اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور خیال کرتے تھے, اس پر جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے؟
جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ سارے ایک تو معاشرے کے لیے بھی بہتری کے لیے ضروری ہیں, اور اس کے سب سے بہتر تو فضائل پر اگر نظر ہو کہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو گویا اس پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے, سنت کی نیت سے بندہ مریض کی عیادت کرے. جب سے یہ ڈیجیٹل چیزیں آئیں نا تو اس میں فزیکل چیزیں کم ہو گئیں. ہم جو یوں سمجھیے کہ لوگوں سے میل ملاپ تھا, اٹھنا بیٹھنا تھا, اب ہر چیز موبائل پر ہو گئی, انٹرنیٹ پر آ گئے ہم لوگ. تو یوں دیکھا جائے تو میں رہتا ایک محلے میں ہوں اور میرے رابطے شاید پوری دنیا میں ہو گئے, لیکن پڑوسی کے ساتھ کیا پرابلم ہو رہا ہے اس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, بلکہ پڑوسی کا نام بھی نہیں پتا ہے. کبھی کبھی راستے میں ملاقات ہو جائے تو اگلا بتاتا ہے ہم آپ کے برابر میں ہی رہتے ہیں, اچھا آپ رہتے ہیں اور کئی سالوں سے رہتے ہیں. تو یہ ہو گئی ہے دوری. تو اور اس کی بنا پر جو ہے نا یقین کریں کہ جو آپس میں مل کر بات ہو سکتی ہے نا وہ ڈیجیٹل ہو ہی نہیں سکتی ہے, اس کا وہ امپیکٹ آ ہی نہیں سکتا ہے. بعض اوقات مسلمان ایک دوسرے کو مل کر دیکھتے بھی ہیں نا, میں تو یہ کہتا ہوں امیون سسٹم بھی بڑھتا ہے. حوصلہ بھی بڑھتا ہے، آپ کی انرجی بڑھ جاتی ہے، آپ کو ایک اجتماعیت فیل ہوتی ہے، اور یہ طے ہے کہ مل کر بیٹھنے کی، ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے کا جو لطف ہے وہ آپ کبھی بھی ڈیجیٹل میں اور کبھی بھی آپ ٹیلی فون پہ نہیں لے سکتے. تو مریض کی عیادت ہو، ویسے ہی کسی کے گھر جانے آنے کا رواج ہو، عید میں ملاقاتیں ہوں، پھر اس کے بعد جیسے جنازوں کا آپ نے کہا، تو وہ اب اچھا ایک تو جنازے میں جانا جو ہے نا وہ بھی فارمیلٹی بن گیا یار. اب وہ وہی لوگ جاتے ہیں جن کو پتہ ہے نہیں جائیں گے تو سامنے والے کو برا لگ جائے گا. اب وہ گھر والے بعض اوقات کہتے ہیں بھائی فلاں کیا جانا ضروری ہے، بھائی آپ ہو کر آئیں. تو وہ جو فارمیلٹی کی وجہ سے آنا ہوتا ہے نا تو وہ پھر ٹائم پاس ہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو دل کی کیفیت کے ساتھ آنا ہوتا ہے کہ جاؤں گا تو اس کو کچھ دلاسہ دوں گا، اپنی قبر و آخرت کو یاد کروں گا. یعنی پہلے کے زمانے میں تو جنازوں میں شرکت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کتابوں میں لکھا کہ مریض کا رشتے دار کون ہے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ سبھی رو رہے ہوتے تھے. یعنی اس کا کون وارث ہے، کون گھر والا ہے، کیونکہ آج کل تو بڑا آسان ہے ڈھونڈنا کہ سب جو جس سے مل رہے ہوں گے نا، یا تھوڑی بہت جس نے رونی صورت بنائی ہوگی لگتا ہے وہی میت کا بیٹا یا ہوگا. اس زمانے میں سارے رو رہے ہوتے تھے. اچھا اس لیے نہیں کہ سب کو میت کے جانے کا اتنا غم ہوتا تھا، اس جنازے میں سب کو اپنی آخرت یاد آئی. تو یہ کیفیت کے ساتھ لوگ جنازے میں شرکت کرتے تھے، تو یہ بھی بہت زیادہ کم ہو گیا ہے.
میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ بات اور مطلب ایک اچھے وے میں آ جائے گی. آپ بڑا پیارا بیان کر رہے ہیں. آج لوگ ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، کھوکھلے دعووں سے ہیومینٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، رائٹس کی بات ہو رہی ہیں، رائٹس کی بات ہو رہی ہے، کھوکھلے داموں سے رائٹس کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ دیکھیں جو ہمیں اسلام نے تعلیمات دی جن کو ہم اب بیان کر رہے ہیں، آپ بیان فرمانے آگے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر ہیومینٹی بھی ہے.
یہ میں کہہ رہا ہوں انسانیت، اگر دیکھیں کسی کا بھلا چاہنا، کسی کے ساتھ بہتر اور اچھا مل جل کر رہنا. سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنے کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کی تکریم کرتے ہوئے، اس کی عزت کرتے ہوئے اسے تکیہ دے دے، اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرمائے. صرف تکیہ پیش کرنے پر، اب آپ سوچیں کہ یہ ہے ہمارا مذہب. اچھا تکیہ دینے پر دیکھا جائے تو اسلام کا کون سا فرض ہم نے یا کون سی ڈیوٹی پوری کی ہے؟ دوسرے کا بھلا، دوسرے کی خیر، آپس میں مل کر. میں کسی کو تکیہ دوں گا تو وہ عزت دل میں ہوگی نا، دل میں کوئی پرانی بات ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی، مل کر رہیں گے. ایک اور حدیث پاک سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور اسلام کیا ہے؟ لک ایٹ دا کوئسچن، وہ یہ والی بات ہے کہ اسلام کیا ہے. اب ڈیفینیشن میں کیا فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو.
اللہ،
لک ایٹ دا ڈیفینیشن آف اسلام. اچھا میں نے عرض کی ایمان کیا ہے اور اس کو ڈرل کیا سوال کو. اچھا یہ صحابی ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتے حضور آپ بتائیے ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا صبر کرنا اور سخاوت کرنا. اب ذرا آپ غور کریں کہ کیا شان معاشرے، یعنی آپ کے ٹاپک جو ہے آج کے پروگرام کا، میں کہتا ہوں حدیث پاک نے اگر اسی پر عمل کر لیں تو سارا بگاڑ ختم ہو جائے.
واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ ویلیوز جو ہماری زندگی میں لیک ہو رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، ویلیوز کو لے آئیں گے تو یہ بگاڑ جو ہے وہ دور ہو جائے گا.
یہاں میں ایک اور سائیڈ
اب لیجیے گا اس کو، میں ایک اور بات اس میں آپ کی گفتگو میں ایڈ کر دوں، کیونکہ اتنے کام بتا رہے ہیں، آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، تکیہ دے دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں، ایسے ہی اگر خام خواہ کر رہے ہیں تو اس کا پھر کوئی مطلب وہ آپ کو اسپرچولیٹی اس کی وہ روحانیت جو ہے وہ
اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو، سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نیت ہو.
ہاں جی.
اچھا اب اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اب اس کی دوسری سائیڈ پر آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ یہ کام تو بہت کرتے ہیں،
جی
ٹھیک ہے جناب، اور وہی آپ والی بات کہ اس دوسری والی سائڈ کو بھول جاتے ہیں کہ یار اب نماز روزے اور عبادات کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر تو یہی کرتے رہیں. تو یہ ایک سائڈ ضرور ہے، وہ فرض واجبات پر عمل بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ کریں گے نا تو وہ کہتے ہیں نا ایپل آن آئی ہو جائے گا، وہ آئس آن کیک ہو جائے گا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اور وہ ضروری ہے. اسی طرح ایک اور سائڈ بھی ہے، تھوڑے اپنے لوگوں کو بھی سمجھائیں نا.
جی بالکل.
ٹھیک ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، مذہبی حلیہ بھی ہے، مگر وہ سخاوت نہیں ہے، وہ نرمی نہیں ہے، وہ دوسروں کا خیال نہیں ہے. یہ والی سائڈ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ دونوں کو جب آپ کنیکٹ کر کے چلیں گے نا تو انشاءاللہ. اچھا پھر اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا خالد بھائی؟ ایک نیک نمازی سنتوں پر عمل کرنے والا جب دوسروں سے مسکرا کر بھی مل رہا ہے نا، دوسروں کا خیال بھی رکھ رہا ہے، تو لوگوں کا ذہن اور نیکی کی طرف آئے گا کہ ماشاءاللہ مذہبی لوگ ایسے ہوتے ہیں، نمازی لوگ ایسے ہوتے ہیں، نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. میرے نزدیک ان تمام ویلیوز پر عمل کرنا، یعنی نرمی سے گفتگو کرنا، کھانا کھلانا، عزت دینا، مسکرا کر ملنا، خیال رکھنا، جنازوں میں جانا، یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں ایک مذہبی حلیہ رکھنے والے شخص کے لیے زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ اب اس کو دیکھ کر لوگ انشاءاللہ دین کی طرف راغب ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی بعض اوقات اس میں کمی رہ جاتی ہے. تو ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے کہ ان کا چہرہ، ان کا لباس، وہ کہلاتے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، تو ان کردار کی سنتوں پر عمل بھی بہت زیادہ ضروری ہے.
درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہیں اور بڑے اچھے اعتبار سے مدنی پھول بھی جو ہے وہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے عمل کرنے کی. بڑا بڑے بڑے پیارے انداز میں دین اسلام نے ہمیں جو ہے وہ نظام دیا ہے. اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں. مطلب نہ تو یہ ہے کہ بندہ سارا دن جو ہے وہ نفلی بڑھتا رہے، رزق حلال نہ کمائے، نہیں ایسا بھی نہیں ہے. رزق حلال بھی کمانا ہے اور اس کی پھر اپنی فضیلتیں ہیں رزق حلال کمانے کی. حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے اور اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے لیے جس کے حلال کماتا ہے، یہ قیامت میں اس طریقے سے آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. حسن الفہم و تعقل کے اندر یہ حدیث پاک کتاب کے اندر.
دیکھیں مزدور کے بارے میں فرمایا نا کہ جو مزدور تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو جاتا ہے. کام اس نے اپنے گھر کے لیے کیا ہے، لیکن حلال کمانے کے لیے دن گزرا اور تھک گیا، نمازیں بھی پڑھی اس نے دن میں، اس کی وہ تھکن جو اس کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے.
کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو یہ ورسٹیلٹی اسلام نے ہمیں جو ہے وہ دی ہے. تو جہاں عبادت ہے وہاں ہم نے عبادت کرنی ہے. اچھا حاجی صاحب، ایک اور بڑی بات ہے کہ جو اسلام کا نظام ہے اس میں آپس میں کلیش نہیں ہے.
بالکل
ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو وہ جو ہے وہ رہ جائے گا، وہ کریں گے تو یہ رہ جائے گا. صرف ایک مینجمنٹ کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے. جیسے نماز بھی ہے، رزق حلال بھی ہے، یہ ساتھ ساتھ چلے گا.
ایسا ہی ہے، میں لنچ کرتا ہوں تو فیملی کو نہیں بھول جاتا ہوں، لنچ بھی کرتا ہوں، گھر والوں کو بھی ساتھ رہتا ہوں. تو ہم کبھی بھی گھر جو روز مرہ کے 50 کام کرتے ہیں اس کو کوئی آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہوتے. ناشتے کے وقت ہم ناشتہ کرتے ہیں، آفس کے وقت لوگ آفس جاتے ہیں، شام کو گھر والوں کو بھی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، دوستوں سے بھی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. لیکن جب دین کی بات کرو تو کہتے ہیں یہ کرتا ہوں تو یہ رہ جاتا ہے، چونکہ میں آفس جاتا ہوں اس لیے نماز رہ جاتی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں دین کی طرف آتا ہوں تو دنیا رہ جاتی. کس لیے کبھی آپ نے اور دنیا کی بہت ساری چیزوں کو مکس کبھی نہیں کیا، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو آپ دنیا کا عذر پیش کر دیتے. تو بیسیکلی یہ شیطان کی طرف سے آپ کو یہ دور کیا جاتا ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مسلمان، سنتوں پر عمل کرنے والا مسلمان پورا دن ہی بہت اچھا گزارتا ہے. فیملی کے ساتھ بھی اچھا وقت گزارتا ہے، وہ کاروبار پر بھی اچھا وقت گزارتا ہے، اور دین کے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گزارتا ہے.
کیا بات ہے، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے ماشاء اللہ. اللہ اور برکت دے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ ویلیوز اپنائیں گے جب بعض کا ہوتا ہے کہ سنتے ہیں وہ سن کے وہیں پر رکھ کر جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں.
سننے سے فائدہ ہوتا ہے، سنیں گے انشاءاللہ اور پھر اللہ کرے گا تو عمل بھی کریں گے. ایک ساتھ 50 چیزیں عمل شاید نہ ہو سکے، لیکن دو تین امپیکٹ ضرور آتے ہیں. بعد میں خیال آتا ہے اور وہ بات تو سنی تھی نا. اور اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات شروع میں جب اتنی ساری باتیں سنتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ یار یہ ایک ساتھ کیسے ہوگا میرے اندر اتنا بدلاؤ. لیکن پتہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہم بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، مجھے وہ آج کل کچھ سیکھ رہا ہوں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی لینگویج سیکھتے ہیں، جیسے درس نظامی کر رہے تھے تو میں شروع میں سوچتا تھا کہ یہ حروف جار کے بعد جو ہے یہ ہر بار کیسے یاد آئے گا کہ اس کے بعد جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور مفعول آئے گا یا فعل آئے گا تو اس کا یہ والا اعراب لگانے ہیں. تو یہ استاد صاحب فارمولے تو پڑھا رہے ہیں لیکن عبارت پڑھتے وقت یہ سب ٹائم ٹو ٹائم کیسے یاد آئے گا، ہر لفظ پر کیسے کلک ہوگا، اس وقت بہت مشکل لگتا تھا. لیکن جنہوں نے اس چیز کو پراپرلی یاد کر لیا، اب وہ فلوئنسی کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہوتے، یاد بھی نہیں ہوتا کہ کون سا ورڈ آیا، وہ خود بخود زبان پہ وہ چیز آ رہی ہوتی ہے اور چیزیں سیدھی ہو جاتی ہیں. اور کر دیتا ہوں، چلو یہ تو درس نظامی کے اسٹوڈنٹ کے لیے تھا. گاڑی سیکھتے ہم، موٹر سائیکل سیکھتے تھے، جب کلچ والی موٹر سائیکل لی تھی ہم نے تو اب یہی سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ ہر بار کیسے یاد رہے گا کہ اسپیڈ بھی آہستہ آہستہ چھوڑنی ہے اور کلچ بھی آہستہ آہستہ چھوڑنا ہے، اور پھر جب گیئر لگانا ہے تو دوبارہ کلچ دبانا ہے، تو گاڑی چلاؤں گا، گاڑی سامنے والی دیکھوں گا، اچھا رائٹ مڑنا ہے تو انڈیکیٹر دینا ہے، لیفٹ مڑنا ہے تو انڈیکیٹر. میں تو یہی کرتا رہوں گا تو سامنے تو گاڑیاں کھڑی ہیں. لیکن اب جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا کار چلاتے ہیں انہیں پتا نہیں چلتا کہ وہ کب کلچ دبا رہے ہیں، کب ریس دبا رہے ہیں، کب پہلا گیئر لگ رہا ہے. تو بیسیکلی ان اچھی عادتوں کو لائف میں ایسے انوالو کر لیں کہ اب آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ یاد کرنا پڑے گا خالد بھائی کو دیکھا جلدی مسکراؤ تو صحیح. وہ مسکراہٹ زندگی کا حصہ بن چکی ہوگی، نرمی میری عادتوں کا پارٹ بن چکی ہوگی، تو اب مجھے یاد نہیں کرنا پڑے گا، وہ خود بخود ایک ایسا آٹومیٹڈ سسٹم ہوگا کہ مسلمان کو دیکھ کر سلام یاد آ جائے گا، مریض کو دیکھ کر عیادت آ جائے گی، موت کا سن کے جنازے میں جانا یاد آ جائے گا. لائف کے اندر ہی وہ چیزیں انوالو ایسی ہو جائیں گی کہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. آپ کو کوئی الارم یا وہ روز صبح لکھنا نہیں پڑے گا کہ 15 سنتوں پر عمل کرنا ہے اور 20 جگہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مسلمانوں کی خیرخائی کرنی ہے، وہ پارٹ آف دا لائف بن جائے گا،
ہوتا جائے گا،
ہوتا جائے گا. بس وہ آپ اس اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیں.
کیا بات ہے،
اچھا مال ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اگر ایڈ کر لیں ایک مرتبہ زندگی میں پھر اس کے بغیر چین نہیں آتا.
ایسے ہی
جیسے آپ نمازی کی مثال دیکھتے ہیں، وہ نماز عشاء پڑھے بغیر بستر پہ لیٹ گیا چاہے کتنا تھکا ہو، اس کی آنکھ میں نیند نہیں آ رہی چین
وہ بے چین
کروٹیں بدل رہا ہے
بالکل اسی طرح جب بالکل اسی طرح کہ وہ کھانا نہیں کھایا اس نے
جی
تو آپ دیکھیں بندہ بار بار کہتا ہے لنچ نہیں کیا چار بجے پانچ بجے وہ یاد رکھتا ہے کیونکہ باڈی اندر سے ریکال کر رہی ہوتی ہے
بالکل
جس نے نماز کو اپنی زندگی کی ضرورت بنا لیا نا اس کا دماغ لاشعور اسے بار بار الارم بجاتا رہے گا تم نے نماز نہیں پڑھی ہے تم نے نماز نہیں پڑھی اس کو کوئی اور یاد نہیں دلائے گا وہ خود اپنے آپ کو پکا نمازی بننا پڑے گا پہلے زندگی کا حصہ نماز کو بنا لیا اب نماز نہیں جاتی کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں جاتی الحمدللہ
سبحان اللہ یہ ویلیوز کیسے اپنانی ہیں ان میں اسلام نے بڑی خوبصورتی دی ہے جو فرائض ہیں ان کو پرائیورٹی ہے فرائض ہیں واجبات ہیں سنن ہیں مستحبات ہیں تو شریع رہنمائی اس پر اگر آپ لیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آتی جائیں گی برحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بھی جو ہے وہ عطا فرمائے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں میسجز بھی ہیں ان کو بھی لینا ہے انشاءاللہ جی
الیاس جی آئی باب المدینہ کراچی حاجی حبیب سے پچھلی یادوں کی کچھ یاد تازہ کرنا چاہتا ہوں حاجی حبیب صاحب جب گلزار حبیب میں اپنے والد صاحب کے پاس ملنے آیا کرتے تھے ابتدائی اعتکاف یعنی سب سے پہلا اور دوسرے اعتکاف وغیرہ میں تب یہ بہت چھوٹے تھے تقریباً پانچ سال کے قریب تھے اور اس وقت بھی یہ ناطے پڑا کرتے تھے کیا حاجی حبیب صاحب آپ کو یاد ہے کہ آپ کبھی اوپر مچان کی طرف بھی معتکفین کے پاس آ کے ناطے پڑھتے تھے اگر یاد ہے تو انہی اسلامی بھائیوں میں سے ایک میں بھی ہوں
ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ نے کال کی اور بالکل مجھے یاد ہے اور جو مجھے یاد ہے اب آپ تو چونکہ بڑے تھے آپ کو زیادہ یاد ہوگا میں اس زمانے میں چھوٹا تھا کہ ابو یہ بتایا کرتے تھے کہ پہلا جو دعوت اسلامی کا گلزار ہے ابھی میں اعتکاف ہوا تھا اس اعتکاف سے ہی میں اعتکاف میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا یعنی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ہی اعتکاف میں بٹھایا وہ الگ بات ہے چھوٹا تھا تو شاید تھوڑا سا چلا بھی جاتا ہوں گا لیکن بیسیکلی ان کے ساتھ ہی رہا اعتکاف میں ہاں نعتیں بالکل مجھے یاد ہیں اور نعت شریف کا بچپن سے شوق تھا اور میں نے تو بتایا بھی تھا کہ مجھے کسی نے پوچھا آپ بچپن میں کون سی نعت پڑھتے تھے تو وہ بھی پڑھ کے ہم نے سنائی تھی وہ زیادہ ایک نعت پڑھتے تھے ہم مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ تو کیا پتا اسی کلام کا بھی صدقہ ملتا ہو تو بہرحال الحمدللہ بہت شکریہ الیاس ضیائی صاحب آپ نے کال کیا اور امیر علیہ سنت کے آپ پیر بھائی ہوئے ماشاءاللہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آپ مرید ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے دعا کیجیے گا آپ نے بچپن میں تو مجھے دیکھا ہے دم آخر تک اللہ مجھے استقامت بھی دے اور ایمان اور عافیت کے ساتھ اللہ کرے کہ مدینے میں یہ موت نصیب ہو جزاک اللہ خیر
آپ کی زندگی میں بالخصوص جو آپ کا ریلیجیس فیکٹر ہے اس میں والد جو ہے وہ تیار کرتے ہی ہیں اپنی اولاد کو جیسے بزنس کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے اکیڈیمک ایجوکیشن کے حوالے سے بھی والدین اپنی اولاد کو گائیڈ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اگر ان جو ہے وہ فیلڈز کو دیکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی دیکھا جائے تو اس میں کتنا ہاتھ آپ سمجھتے ہیں کہ قبلہ حاجی یعقوب صاحب کا ہے علیہ رحمہ
جی بالکل ابو جان میرے بہت بڑے محسن ہیں مطلب میں تو وہ دن یاد ہے نا مجھے مطلب ہوتا کیا تھا میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ اب والد صاحب کے دوست بھی ہوتے تھے نا ابو کی گیدرنگ بھی تھی تو باقاعدہ بعض اوقات دوست ابو کا مذاق اڑاتے تھے کہ یار تم ہر وقت بچے کو ساتھ لے کے آ جاتے ہو یعنی وہ مجھے بچپن سے ہی ساتھ رکھا انہوں نے ہر جگہ اجتماع میں محفل میں نعت خوانی میں مزارات پر ایون اپنے دوستوں میں جاتے تھے تب بھی وہ مجھے ساتھ ہی لے کے جاتے تھے تو وہ جو انہوں نے چپکا کے رکھا نا اپنے ساتھ تو وہ الحمدللہ اس بچپن سے ہی وہ ماحول ملا اور اب بعد میں اب سمجھ آتی ہے کہ واقعی اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے نا تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار بعد میں ٹائم دے دیں گے وہ جو باہر سے اس کو انوالو چیزیں مل جاتی ہیں نا وہ پھر اس کو مٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت مجھے وقت دیا اور خاص طور پہ دعوت اسلامی کے تمام کاموں میں جس طرح مجھے چھوٹ دی دیکھیں ایک تو بچپن میں ساتھ رکھا مگر ابو کا ایک کمال یہ تھا کہ وہ ایک لمٹ کے بعد انہوں نے مجھے دور کر دیا یعنی ایسا نہیں ہو کہ ساری زندگی مجھ سے پوچھ کے سارے کام کرنا کانفیڈنس اتنا دیا ہمت اتنی دی اور کہتے رہے کرو تو 13-14 سال کی عمر کے بعد انہوں نے مجھے کہا اب آپ خود جائیں اجتماع میں اب آپ خود مدنی کا اس زمانے میں تو لمٹ نہیں تھی عمر کی تو میں نے اس زمانے سے امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیے قافلوں میں جانا اس زمانے میں دورے کہلاتے تھے دورے میں جانا شروع کر دیا رات کو میں ہم رہتے تھے کلفٹن میں تو اس زمانے میں کبھی لالو کھیت میں اجتماع ہوا اس لیاقت آباد کو لالو کھیت کہتے تھے اور نیو کراچی اور امیر علیہ سنت کو اس زمانے میں روڈ اجتماعات ہوتے تھے ہر ہفتے جمعے والے دن تو اب میں ہر جمعے بس میں بیٹھ کر اکیلے جاؤں اور پھر واپس آؤں تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، پیسے دینا کہ جاؤ بیٹا خرچ کرو اور جاؤ اجتماع میں جاؤ. تو وہ جو ان کا سپورٹ تھا نا، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے ایک تو دعوت اسلامی ملی اور جو سیلف کانفیڈنس ملا کہ جب آپ خود ٹریول کرتے ہیں، خود چیزوں کو مینج کرتے ہیں. پھر پاکستان بھر کے دورے کیے، مدنی قافلوں، امیر علیہ سنت کے قافلے اس زمانے میں جاتے تھے، تو پشاور تک ہم گئے. یعنی 15-16 سال کی عمر میں میں نے تقریباً پاکستان 17 سال کی عمر تک دیکھ لیا تھا اور اکیلے دیکھا تھا. اور اس کے بعد جب مدینہ شریف جانے کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ بھی شاید لوگوں کے لیے عجیب بات ہوگی کہ میں نے پہلی بار مدینہ شریف ہوں سنبھالنے کے بعد والدین کے بغیر دیکھا. اور اس کے بعد میں ہر سال جو قبلہ باپو شریف کے ساتھ ہم جاتے تھے 18-19 سال کی عمر سے، کنٹینیو کئی سالوں تک رہا وہ سلسلہ، تو ہر سال میں ان کے ساتھ جاتا تھا. یعنی والد صاحب نے مجھے ہمیشہ یہ کانفیڈنس دیا کہ آپ جائیں اور جو سپورٹ چاہیے. تو آج جو بھی ہیں یقیناً ان کی وجہ سے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اور یہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو نیکی کے کام کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے، پیچھے ان کو ہمت دلانی چاہیے تاکہ وہ کوئی بڑا کام بھی کریں اور آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائیں، ثواب صدقہ جاریہ بن جائیں.
سبحان اللہ. ایسا یہاں چلتے چلتے بات ایک اور بھی اس کو بیان کر جائیں کہ بچہ جب اچھے ماحول میں ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اجتماعات میں بھی جا رہا ہے، سارے کام کاج ہو رہے ہیں، ماں باپ دیکھتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے آخر وہ بچہ ہے، گھر کا بھی ایک ان پٹ وہ لے رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فرینڈ سرکل ہے، وہاں سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ لے رہا ہے. تو اب اگر اچھے رستے پر بھی جا رہا ہے تو بعض اوقات وہ ہوتا نہیں گاڑی ٹکر بھی لگ جاتی ہے یا ٹکر
مار بھی کرتا ہے، مسٹیکس بھی کرتا ہے،
اس پر بھی مہربانی والدین اور جو گھر کے افراد ہیں یا رشتہ دار ہیں ان کا، مطلب جیسے بڑے ہیں، تایا ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، نانا ہیں، اور اس طرح سے کہ اب مطلب وہ اس کو اگر غلطی اسے ہو بھی گئی ہے تو اس کو تھوڑا مارجن بھی دے دیں، معاف بھی کر دیں،
تانا نہ دیں اس کو کہ تم تو نئے اجتماع میں جاتے ہو، نیکی کا کام کرتے ہو اور یہ بھی کرتے ہو. بھائی دوسرے تو دونوں نہیں کر رہے نا، برائی کر رہے ہیں نا، برائی کام کر رہے ہیں، اچھا تو کر ہی نہیں رہی ہے، اچھا کر رہا ہے یا اچھائی کی طرف جا رہا ہے تو کبھی نہ کبھی کنورٹ ہوگا. اگر یہ وہاں جانا بند ہو گیا تو کنورژن کیسے ہوگی؟ اس کے دل میں کب خوف خدا آئے گا، کب توبہ کا وہ پودا اگے گا؟ کیونکہ آپ نے تو اس کا وہ راستہ ہی بند کر دیا. وہ راستہ تو ہمیشہ کھلا رکھے، چاہے بچہ کتنا ہی بگڑ جائے کہ وہ چلے کم از کم مسجد میں تو جا رہا ہے، نماز کے لیے تو جا رہا ہے، اجتماع میں یا نیک لوگوں سے بیٹھ رہا ہے، اس کی وہ دوستی ضرور، وہ دروازہ کھلا رہنے دیں. کیونکہ ہمارے پاس بعض اوقات وہ پاور نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو اس کی تربیت کر دیں. دعوت اسلامی کے اجتماعات کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اجتماع میں بھی کئی لوگ ایسے آتے ہیں جو بعض اوقات نمازوں میں بھی مضبوط نہیں ہوتے، بعض اوقات کام بھی غلط ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ امید رہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی ایسا موقع آئے گا، دعا میں آئے گا، کوئی ایسی نظر پڑ جائے گی، کوئی ایسا جملہ انسان سن لیتا ہے کہ وہ جا کے دل پر جو اٹیک کرتا ہے اور بندہ پلٹ جاتا ہے. تو یہ والی راہ کبھی نہیں بند کرنی چاہیے، ہمیشہ انکریج ہی کرنا چاہیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں وہ والدین کے جن کے بچے غلط راہ پر چلے گئے ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے کسی دعوت اسلامی والے سے ترکیب بنا کر کہ یار میرے بیٹے کو اجتماع میں لے جایا کرو، کبھی کبھی قافلے میں لے جایا کرو، تاکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی نہ کبھی وہ ٹرننگ پوائنٹ آئے گا لائف میں.
سب بزرگوں نے ایک بات لکھی کہ ایمان نا یہ دل میں شعلے کی مثل ہوتا ہے. پھر نیک اعمال بندہ کرتا ہے تو اس کو فیول ملتا رہتا ہے اور یہ روشنی بڑھتی رہتی ہے، لیکن جب گناہوں کی طرف آتا ہے تو وہ ایمان، وہ شعلہ تو دل میں باقی رہتا ہے لیکن اس کا فیول کم ہوتا رہتا ہے، اس کو ایندھن پیچھے سے کم مل رہا ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو غلطیاں ہیں وہ زیادہ ہوتے چلی جاتی ہیں اور وہ جو نظر آتا ہے وہ برا نظر آتا ہے، لیکن وہ شعلہ باقی ہے،
فیول ملنے کی دیر،
کبھی بھی فیول ملے گا پھر بھڑک اٹھے گا،
کیا خوبصورت،
پھر وہ روشن ہو جائے گا. اور اسی بات کو بیان کیا گیا اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کر آؤ، یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کر آئیں. ارشاد فرمایا گا کہ اصل میں تو ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن کے دل میں ودیت فرمائی ہی ہے، رکھی ہی ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو اور نیک اعمال کی ترغیب دلاتے ہیں، اس کا اندھیرا چھٹتا چلا جاتا ہے اور پھر روشنی بڑھتی چلی جاتی.
کیا امید والی بات کی آپ نے، یقین کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہم جیسوں کے لیے بھی ہے. الحمدللہ ایمان کی روشنی تو ہے نا، کبھی نہ کبھی تو وہ فیول ملے گا، کبھی نہ کبھی تو وہ نگاہ پڑے گی کہ جب یہ شعلہ بھی بھڑکے گا اور ہم واقعی حقیقی معنوں میں ایسے نیک مسلمان بنیں گے. یہ وہ امید ہے جو ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے، اور نیکی کی طرف کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں نہیں ٹھیک ہو سکتا، میں نہیں سدھر سکتا، انشاءاللہ کبھی میرا بھی وقت آ جائے گا، کوشش جاری رکھنی چاہیے.
مرحبا،
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
جی مزید کال شامل کرتے ہیں. میں نے ایسا دینی آزمائش میں آ کے جو تبرکات جمع کیے ہوں میں، اچھا وہ میں نے شروع کیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ دینا. تو یہ گلاف خانہ کعبہ کا آج یہ پیس ہے آج کا انشاءاللہ جو قرآن دازی ہوگی عبدالحبیب بھائی سے ہم کروائیں گے اور ان کو انشاءاللہ یہ ذہنی آزمائش سے ملا ہوا جو تحفہ ہے یہ گلاف خانہ کعبہ کا ٹکڑا ہے یہ انشاءاللہ یہ بھیجا جائے گا اللہ مدنی چینل کی طرف سے بھیجا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو غلاف کعبہ تھام کر دعائیں کرنے کی وسارت نصیب فرمائے. جی
محمد عمر حمزہ قاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلمان بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب کی آج آمد ہے. میرا رکن شورا حاجی عبدالحبیب تاری کی بارگاہ میں سوال ہے کہ معاشرے میں بگاڑ ختم کرنے کے لیے طالب علم اور اساتذہ اور اسکول کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ہے فرمائیں.
جی بالکل جو ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں کہ ایک اچھا مسلمان معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے. تو اگر اساتذہ خود بھی پریکٹیکل مسلمان بنے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی پریکٹیکلی قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیں تو یوں سمجھیے کہ ہم پورے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. ہم کچھ افراد کو ٹھیک کر لیں اپنی زندگی میں, وہ افراد انشاءاللہ یہی نیکی کی دعوت آگے پہنچانے والے بن جائیں گے. تو یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو انشاءاللہ یہ چراغ جلانے کا کام کریں تو اللہ پاک کریم ہے, بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ.
اس نے کہا نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے.
کیا بات,
اپنے حصے کا کوئی چراغ جلا دے انشاءاللہ اس سے روشنی.
استاد تو بہت شاندار کردار ادا کر سکتا ہے. یعنی اگر آج دیکھا جائے جیسے سلمان بھائی ماشاءاللہ ہم سب کے استاد کی حیثیت سے ہمیں بتا رہے ہیں, ناظرین کو بتا رہے ہیں,
بھائی صاحب آپ ہیں مجھے یہاں بٹھانے والے ہی آپ ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں مدنی چلے کے نام نہیں, اب آپ دیکھیں
نہیں
آپ پروگرام میں آئے ہوں میں,
اب بات کہیں اور لے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے مبلغین دوسرے لفظوں میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے دنیا ہم ناظرین کو بتا رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں کریں. تو اگر استاد یہ ذمہ داری لے لے کہ اس طرح کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائے کہ بیٹا اس میں آج کل پرابلم پتا ہے کہ چند جملے کہہ کر جو ہے نا بچوں کا دماغ ٹوٹلی چینج کر دیا جاتا ہے. بلکہ میں تو اب ایک اور بات سیکھا ہوں کہ ٹیچر کی بات جو استاد کو امپیکٹ کرتی ہے نا وہ عام آدمی کی نہیں کرتی.
بالکل,
اگر بعض اوقات ٹیچر ہی جملہ کہتے ہیں بیٹا بھلائی کا زمانہ نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہونے کی, تو وہ تو بچے کی آپ نے پوری گاڑی چینج کر دی نا. وہاں سے بار بار یہ نوک ملتی رہے, بار بار یہ توجہ دلائی جاتی رہے کہ نہیں ہم اپنے حصے کا چراغ جلائیں, ہم اچھے مسلمان بنیں, ہم لوگوں کے خیر خواہ بنیں, انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہوگا اور اسی سے انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہوگا.
مرحبا, میں یہاں ایک اور بات بھی کروں سر, معاشرے کی بات بھی ہم کر ہی رہے ہیں تو دوسروں کو آگے بھی بڑھائیں. ہر بار مطلب بندہ جیسے سانپ ہے نا جی, وہ بندہ پیسے کے اوپر بن کے بیٹھا ہوا ہے, یوں بھی نہیں ہونا چاہیے.
بالکل,
یہ آگے بھی بڑھانا چاہیے. اور استاد تو یقیناً مبلغین کے اگر دیکھا جائے تو عبدالحبیب بھائی ہی ہیں مدنی چینل میں اور جگید استاد ہیں. امیر اسنر سے پوچھا گیا کہ نقیب کو کیسا ہونا چاہیے تو امیر اسنر نے فرمایا کہ عبدالحبیب جیسا ہونا چاہیے. اور مجھے یاد ہے ایسا کہ وہ اللہ والوں کی باتیں پروگرام ہوتا ہے,
نقیب کا معنی تو بتائیں, پتہ نہیں کچھ
نقیب ہوسٹ مطلب جو سلسلہ جو ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہے لے کر کے چلتا ہے. تو یہ اس کو ہماری اصطلاح میں ٹرمینالوجی میں نقیب کہتے ہیں, جیسے پروگرام کا عام طور پہ اس کو ہوسٹ بھی کہتے ہیں اینکر بھی کہتے ہیں, یوں ہوتا ہے معاملہ. تو عبدالحبیب بھائی نے ماشاءاللہ بہت سارے اسٹائم بھائیوں کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے. اور یہ ایک بات کسی کہنے والے نے کہی, انہوں نے کہا کہ عزت دار بندہ جو ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے, اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے خاص اور وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی آگے بڑھا کر چلتا ہے. اور ہم نے الحمدللہ داؤد اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ چیز جو ہے وہ بڑی دیکھی ہے.
اصل میں اس میں ہے نا بعض اوقات لوگوں کی ایک عجیب سی سائیکی بن جاتی ہے, یہ بھی بے وقوفی ہے کہ جب تک اگلا نیچے نہیں آئے گا نا میں اوپر نہیں چڑھ سکوں گا, اس کے کاندھے پر پیر رکھ کے اس کو ذرا نیچے کروں گا تو میری سر جو ہے وہ نظر آئے گا. تو اپنے کام کو اتنا بہتر کر لیں اور دوسروں کو بھی آگے بڑھائیں, وہ آگے بڑھنے والے آپ کی راہ کی رکاوٹ نہیں ہے. ہمیشہ دنیا میں آپ دیکھ لیں ہمیشہ اس استاد کی لوگ قدر کرتے ہیں جس نے اپنے شاگردوں کی اچھی تربیت کی اور وہ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں. ان کا مقام بعض اوقات اپنے استاد سے دنیا میں بڑا ہو جاتا ہے, مگر جب استاد سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ادب سے کھڑے بھی ہوتے ہیں اور ان کی گاڑی کا دروازہ بھی کھول رہے ہوتے ہیں, ان کے جوتے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی استاد کی عزت بڑھتی ہی ہے کہ اگر وہ کسی اور کو آگے بڑھائیں. تو آگے بڑھانے والا کبھی پیچھے نہیں ہوتا, یہ کبھی نہ سوچے یار ان کو میں حوصلہ دے دوں گا, یہ آگے بڑھ جائیں گے تو میں پیچھے ہو جاؤں گا. ہاں اللہ نے اس کے نصیب میں آپ سے آگے بڑھنا لکھا ہے تو آپ کتنے ہی اس کو نیچے کرنے کی کوشش کر لیں اس نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اچھا اس نے ویسے ہی آگے بڑھنا تھا اور آپ نے تھوڑا سا اس کو سپورٹ بھی کر دیا تو وہ آگے بڑھ کے آپ کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہے، حوصلہ بھی بڑھا رہا ہے. اب میں مثال کے طور پہ یہ بھلے ہی انکساری کرتے ہیں لیکن کوالٹی ہے تو مدنی چینل میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ عبد الحبیب بھائی نے کہا کہ آپ سلسلہ کریں اور آپ آگے بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ کمال اور یہ صلاحیت دی، ورنہ اور بھی کتنے مبلغین یا لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. تو یہ اللہ نے آپ کے یہ مقام رکھا تھا، ہمارے لیے سعادت یہ ہو گئی کہ چلیں ہم نے کچھ اس میں حصہ ملایا. تو ہمیشہ آگے بڑھنے والے کے لیے لوگوں کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، ہمت دینی چاہیے، عزت بڑھتی ہے اس سے کبھی بھی کم نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، تو عزت دینے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھتی ہے. پیار دینے سے پیار ہی ملتا ہے. کبھی بھی آپ کو پیار دینے سے، ٹھیک ہے جس نے آپ کو نفرت پیار کے بدلے بھی دی تو وہ اس کا قصور ہے، آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ اپنا کام کرتے رہیں.
سبحان اللہ. جی
عبد الخالق اتاری واکینٹ سرو کر رہا ہوں. رکن شورا عبد الحبیب بھائی کا سلسلے میں آمد کا شکریہ. بہت پیارے مدنی پھول آپ ارشاد فرما رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ کی ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے فرائض تو ادا کرنے سے غفلت اختیار کرتا ہی ہے، ساتھ میں اپنے حقوق ہی کی بات کرتے ہیں اور ان حقوق کو بھی حاصل کرنے کے غلط طریقے، جیسے رشوت دے کر یا سفارش لگا کے یا بعض اوقات لڑائی جھگڑا کر کے بھی اپنے حق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ حق کام کرنے کا یا حق بات کرنے کا بھی حق طریقہ ہوتا ہے. آپ بعض اوقات بات تو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کا طریقہ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو اور خرابی پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کی بہتری کے لیے، لوگوں کے یوں سمجھیے سپورٹ کے لیے، یہ بات زیادہ نہ بگڑ جائے، اپنے حقوق سے دستبردار بھی ہو جانا چاہیے. اگر میری کوئی چیز مجھے نہ بھی ملے اور ماں محبتیں قائم رہیں، دوستی قائم رہے، پڑوسی کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں، میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک رہیں، تو ہر بات ہر حق لینا بھی تو ضروری نہیں ہے نا. حق پر ہوتے ہوئے معاف کرنے کے فضائل بیان ہوئے احادیث میں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ حق پر ہیں پھر بھی معاف کر دیں، یہ بھی کیوں ہے؟ ورنہ بندہ کہ نہیں حق پر ہوں تو کیوں معاف کر دوں بھائی؟ اس لیے نا کہ اب معاف نہیں کرے گا آگے جائے گا تو جھگڑا ہو جائے گا، بات خراب ہو جائے گی. تو مزہ بھی اسی میں ہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ یار غلطی نہیں ہے میری، پھر بھی چلو پیچھے ہٹ جاتا ہوں، پھر بھی معاف کر دیتا ہوں، پھر بھی درگزر کر دیتا ہوں. تو بعض اوقات بہت زیادہ وہ کہ نہیں بس میرا حق ہے میں نے لینا ہی ہے چاہے اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے، تو یہ والی سائڈ کو بھی دیکھنا چاہیے. اور اگر حق لینا ہی ہے تو جو بھی اس کے حق طریقے ہیں، جائز طریقے ہیں، اسی کو فالو کیا جائے. کہ بعض اوقات وہ جیسے رشوت کی بات کی، لڑائی جھگڑے کی بات کی اور بس کسی طرح بھی لینا ہی لینا ہے، تو اس سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات خاندانوں میں سلمان بھائی بہت دوری ہو جاتی ہے. میں اس میں اس بات کو یوں ایڈ کروں گا کہ بعض اوقات ماں باپ کے جانے کے بعد جی بھائی بہنوں میں کسی بات پر، کسی وراثت کے معاملے پر، کسی مال پر جھگڑا ہو جاتا ہے
جی.
اب ایک طریقہ یہ کہ نہیں جناب میں تو لے کے رہوں گا، ٹھیک ہے آپ لے لیں، بھائی تو گیا نا، بہن تو دور ہو گئی. کیونکہ اب جو وہ جھگڑا ہوتا ہے نا پیسوں کے اوپر، وہ بعض اوقات ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور بالکل ملنا ملانا بھی ختم ہو جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھے ناظرین، خون خون ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، باہر کے لوگ باہر کے ہیں، اپنے خون والے لوگ اپنے ہی ہیں. کیونکہ جب آپ کو کچھ بہت زیادہ پرابلم ہوگی نا تو بھائی بہن ہی بستر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں. میرے فیس بک پر ہزاروں فرینڈز ہیں لیکن بیمار ہونے پر مجھے میرے گھر والے ہی سپورٹ کرتے ہیں. گھر والوں سے بگاڑی ہوئی اور دنیا میں میرے لاکھوں چاہنے والے، تو گھر میں پہلے آپ اپنا سپورٹ تو حاصل کریں نا. تو اس کے لیے سیکریفائس کرنا ہوتا ہے. تو میں نے کئی ایسے بھائیوں کو دیکھا، بہنوں کو دیکھا کہ وہ وراثت کے معاملے اور دیگر معاملے میں کہا نہیں حق تو لے کر رہوں گا، چاہے عدالت میں جانا پڑے، چاہے پولیس بلوانی پڑے. پولیس بلوا کر عدالت میں جا کر مار کٹائی کر کے حق تو لے لیا، بھائی کھو دیا، بہن کھو دی. تو اب ٹھیک ہے میرا بھائی ذاتی کر رہا ہے، مجھے بھائی چاہیے، مجھے میرا خون جوڑ کے رکھنا ہے. کیونکہ ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی بھائی بہن جڑے رہیں. یہ ماں باپ جو ہے نا سلمان بھائی، جن کے ماں باپ ہیں نا، ذرا پلیز قدر کیجئے گا، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں.
جی جی
یہ تسبیح ہے. یہ ماں باپ جو ہے نا یہ ہیں، یہ پورے خاندان کو لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ جب چلے جاتے ہیں نا، ہم نے تسبیح کے دانے جس طرح بکھرتے ہیں نا، اس طرح خاندان کو بکھرتے ہوئے دیکھا ہے. خدا را جوڑ کے رکھیں خاندان کو، بکھرنے نہ دیں، تھوڑا سیکریفائس کر لیں، معاف کر دیں. آپ کو لگ بھی رہا ہوگا زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ، یہ میرا تھا، بھائی کا ہی ہے نا، بھائی کو ہی جا رہا ہے نا، بہن کو ہی جا رہا ہے نا، اپنے گھر میں جا رہا ہے نا، چلو اللہ اس کو خوش رکھے، یہ میرا بھائی نہ چلا جائے. یہ پیسوں سے نہیں ملتا، یہ خون اور یہ جو خاندان جڑا ہوا ہے نا، یہ کروڑوں روپے خرچ کر کے نہیں جڑ سکتا. تو خدا را تھوڑا سا قربانی دے کر خاندان جوڑے رکھیں، پیار جوڑے رکھیں. بچپن کے دوست لڑ پڑتے ہیں یار، میرا حق ہے میں لے کر رہوں گا، یا تو وہ تھوڑا سا حق لے لوں یا یہ 20 سال کی دوستی ضائع کر دوں، یار وہ رہنے دیں. تو جب انشاءاللہ یہ والی کیفیت ہوگی نا تو آپ پھر کچھ درگزر کرنے والے بن جائیں.
بڑی بڑی پیاری بات، بڑی ریلیونٹ بات کی. سب اس میں ایک اور پرابلم بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات حق ہوتا نہیں ہے لیکن اس کو حق سمجھا جا رہا ہوتا ہے.
ایسا ہی
ایک بات ایسا میں تو یہ آپ نے بڑا اہم یہ عنوان لے لیا, یہ بھی جو ہے نا وہ ٹاپک تو ہے معاشرے میں وراثت کا اور جھگڑوں کا اور بڑے پرابلمز اس کے بھی ہوتے ہیں. مجھے اس بات پر سمجھ نہیں آتی بھائی جھگڑا کس بات کا ہے. اسلام نے اصول دے دیے ہیں بھائی وراثت ہے یہ مالیت ہے یہ ہے یہ یوں 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 تقسیم ہوگا تو اس کے اوپر سارے مطلب اگر اس پہ جمع ہو جائیں اس بات کے اوپر کنسنسس کر لیں کہ جو اسلام نے طریقہ بتایا اس کے مطابق
اس میں جو ہے نا سلمان بھائی بات تو آپ نے بالکل کہتے ہیں نا دور دو چار والی کر دی ہے. جب اسلام نے ایک فارمولا دے دیا تو پھر وراثت کا جھگڑا کس بات.
ہاں جی
یہاں جو ہے نا کچھ سچی بات یہ کہ ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسی وصیتیں کر جاتے ہیں کہ جس کا شرعی طور پہ یا تو درست طریقہ وہ نہیں ہوتا یا وہ غیر اخلاقی یا غیر ناانصافی والی ہوتی ہیں. اچھا پھر مبہم رکھ کے جاتے ہیں.
صحیح.
ایک بیٹے کے گھر پہ گئی ماں تو بیٹا میرے مرنے کے بعد تو نے یہ لے لینا ہے. بیٹی کو کہہ دیا بیٹا مرنے کے بعد سونا تیرا ہے. باپ کسی بیٹے کے پاس گیا کہ تمہارا یہ ہے. اچھا سب کو بٹھا کے نہیں بتایا اس کو الگ بتایا اس کو الگ بتایا اس کو الگ بتایا. مرنے کے بعد سارے کہہ رہے ہیں ابو نے مجھے یہ کہا تھا ماں نے یہ کہا تھا یہ تو میرا ہے یہ تو میرا. نہ لکھا ہوا ہے نہ کسی گواہ بنا کر گئے. سارے بچوں کو خود ہی لڑا کے چلے گئے. یار آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کی میں ماں باپ سے بات کر رہا ہوں, آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بچے جڑے رہیں, ابہام نہ چھوڑیں کنفیوژن نہ چھوڑیں, آپ جو کرنا چاہتے سب کو بٹھائیں اور پہلے شرعی رولنگز معلوم کر لیں کہ میں کتنی وصیت کر سکتا ہوں, شریعت مجھے کتنی اجازت دیتی ہے, اور زندگی میں اگر کسی کمزور بیٹے کو یا کمزور بیچاری وہ بیٹی ہے یا غریب ہے آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو باقی بھائی بہنوں کو اعتماد ملے اور اس کو سپورٹ کر دیں جو شریعت اجازت دیتی ہے. اور اگر آپ کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ لکھوائیں سب کی سائن کروا لیں. آپ جب چیزیں کلیئر کر کے جائیں گے تو آپ کے بچے جڑے رہیں گے. ایسے ماں باپ نے بعض اوقات کام کیے کہ بعد میں ماں باپ کے کہے پر بچے لڑ پڑے اور وہ دوریاں ہو گئیں. تو یہ پیسہ بڑی خطرناک چیز ہے سلمان بھائی, یہ اپنوں کو بھی دشمن بنا دیتا ہے. تو خدا را ماں باپ اگر مجھے سن رہے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے بعد میں کر لیں گے, طے ہی نہیں کرتے کہ گھر کس کو ملے گا. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اب یہ میں کئیوں کی نمائندگی کر رہا ہوں, مجھے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں نا یقین کریں مجھے میسج آتے ہیں کہ ہم کبھی اپنے ماں باپ کو یہ بات نہیں کہہ سکتے آپ کا شکریہ کہ آپ نے کہہ دیا اور امی ابو سن رہے تھے. ٹھیک ہے نا, اور اس کا کلپ وہ بعض اوقات ان کے ماں باپ تک پہنچ جاتا. تو میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں کیونکہ میں نے گھر ٹوٹتے دیکھے. مثال کے طور پہ ایک بیٹا یعنی کئی بچے تھے, والدین نے اپنے بچوں کو شادیاں کروائیں اور گھر بنا دیے. ایک چھوٹا بیٹا جو تھا وہ ماں باپ کی خدمت کرتا رہا اور ماں باپ کے ساتھ ہی رہا کیونکہ کسی ایک کو تو رہنا تھا, آخر میں چھوٹا بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب, اس کی بھی شادی ہوگی لیکن وہ اپنی فیملی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ رہا. مثال کے طور پہ والدہ کا یا والد کا انتقال ہو گیا پھر بھی وہ رہا. اب والدہ کا انتقال ہوا اب سارے بھائی آ گئے کہ یہ گھر بھی بٹوارا ہوگا. شریعت کے مطابق تو ہوگا لیکن اگر ماں باپ, اچھا وہ بچہ یہ سمجھتا رہا یہ گھر تو مجھے ہی ملے گا, ماں باپ نے میں نے خدمت کی, ماں باپ نے کہہ بھی دیا ہوتا ہے لیکن نہ کسی کو گواہ بنایا. اب جس نے ساری زندگی زیادہ خدمت کی وہ روڈ پہ آ گیا, سب کے گھر پہلے بن گئے, وہ بیچارہ خدمت کے ماں باپ کے ساتھ رہا اور وہ آخر میں روڈ پہ آ. یار آپ پہلے ہی کلیئر کر لیتے, سب کو بلا لیتے, شرعی تقاضوں کے مطابق اس بچے کو گھر دے دیتے کہ بھائی دیکھو تم سب کے گھر بنا دیے, اس نے میری خدمت کے لیے الگ نہیں گیا. لیکن سلمان بھائی یہ وہ بے وقوفی ہے, یہ وہ جس کو کہیں کہ ابہام اور کنفیوژن ہے کہ بعد میں گھر ٹوٹتا ہے. اور ایسی میں ایک مثال دی, ایسی 50 چیزیں ہیں کہ لوگ نہیں کلیئر کرتے. آپ کلیئر کر دیں صرف اور صرف زبانی کہنے سے نہیں ہوگا, اس کو آن پیپر لے آئیں,
آن پیپر بھی لے آئیں اور اس کا شرعی تقاضا بھی,
شرعی تقاضا پورا کریں, شرعی ایڈوائز لے لیں کہ مفتی صاحب سے اپنا پیپر چیک کروا لیں, اپنے بچوں سے سائن کروا لیں. میں پہلے بھی ایک سلسلے میں کہا تھا دوبارہ کہہ دیتا ہوں شاید کسی کو کام آ جائے. میری والدہ کو اللہ جنت نصیب کرے ہمیشہ ایک بات کہتی تھی, بیٹا میرے مرنے کے بعد بھی جڑے رہنا, آپس میں ایک رہنا. ہمارے والدین نے سب چیزیں پیپر پہ لکھی, سب وصیت لکھی, سب بھائی بہنوں کی سائن کروا لی. سلمان بھائی الحمدللہ آج بھی ہر ہفتے جس طرح ہم والدین کے گھر جمع ہوتے تھے, ہم ہر ہفتے الحمدللہ آج بھی سارے بھائی بہن جمع ہوتے ہیں. اور ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم یہ جاری, اللہ کی محبت سلامت رکھے, کیونکہ والدین نے ابہام نہیں چھوڑا تھا, ورنہ پھر وہی دوریاں ہو جاتی, کنفیوژن ہو جاتی.
صحیح, چلیں جی, یہ بھی ایک اچھا مشورہ دیا عبدالحبیب بھائی نے, عمل کیا جائے اور شرعی رہنمائی بندہ لے لے جو حق ہے مرحبا, اور حق کو حق طریقے سے ہی لے تو زیادہ اچھی بات ہے. اللہ ہمیں عمل کی بھی سعادت نصیب فرمائے. مزید کالز لیتے ہیں. ٹاپک تو یہ بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے, اور یقین مانے قتل و غارت گری تک تیار ہو جاتے ہیں. یہ زمین کا حصہ ہے, جیسے ہمارے تو ہمارے اوریجن پنجاب میں زرعی زمین ہے, اس پر مطلب ہو رہا ہے بھئی یہ میں لوں گا اس کے اوپر نہیں, یہ میں یہاں سے جگہ لوں گا, وہ بتا نہیں میں بھی یہیں سے لوں گا. یعنی اگر زمین کو روڈ لگ رہا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی یہ جو آگے کے چار کنال ہے نا, یہ جو آگے کا ایک ایکڑ ہے یہ میں لوں گا, وہ کہتے ہیں تم آگے کا ایک ایکڑ دو گے تو پیچھے کے دو ایکڑ جو پھر وہ محل ہوگا.
وہی بات ہے کہ والدین اتنا کلیئر کر کے چلے جائیں, اتنا کھل کے بات. اصل بہتر ہمارے یہاں اس کو بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے, یار ماں باپ حیات ہیں اور ان کے مرنے کے بعد وصیت کی باتیں کر رہے ہو. اچھا بچے اسی خوف سے بات نہیں کر پاتے, ظاہر ادب بھی ہوتا ہے کہ بات بھی کرے تو کہتے ہیں یار آپ کو میرے مرنے کا انتظار ہے. بھائی مرنا تو ہے نا یار, اور اگر بعد میں بھی خاندان جڑا رہے تو اس سے اچھی کیا بات ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, الحمدللہ میں نے بھی اپنی وصیت لکھ دی ہے اپنے بچوں کو بٹھا کر. تو بھائی مرنا تو ہے نا, لیکن بعد میں بھائی بہنوں میں پیار رہے, وہ کنفیوز نہ رہیں, وہ ایک دوسرے سے جڑے رہیں. وصیت میں یہ بھی لکھ دو نا کہ مل کے رہنا, میری روح کو تکلیف مت پہنچانا, لڑنا مت میرے بعد. تو انشاءاللہ یہ بھی خوشی رہے گی آپ کو. آپ کے بچے مل کر رہتے ہیں تو مثال ثواب بھی بڑا اچھا ملتا ہے. سب ماں باپ کی بات بھی کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں. بھائی آپ بھائی بہن ماں باپ کے انتقال کے بعد بیٹھیں گے تو کیا ماں باپ یاد نہیں آئیں گے؟ جب بھی یاد آئیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں گے, دعا کریں گے, تو آپ کو بھی تو قبر میں تحفہ مل رہا ہوگا نا.
کیا بات,
ٹھیک ہے. مرحبا, اللہ پاک ہم سب کی حال پر رحمت فرمائے, فضل فرمائے. شری رہنمائی لے لیں, اور جس طرح عبدالحبیب بھائی نے فرمایا اس کے حوالے سے شری رہنمائی لے کر کے آگے بڑھے, جو شریعت بولے وہ کریں, اور جس سے روک کے اس سے رک جائیں. جی,
ہند کے شہر اندور سے عبد الرحیم برکاتی عرض کر رہا ہوں. تاری بھائی سے عرض ہے کہ ترکی کے سفر میں انہوں نے جو ہے وہاں ایک بیان ارشاد فرمایا تھا کہ 400 سنتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, تو وہ کہاں ہمیں مل پائے گی؟ برائے مہربانی بتا دیجیے.
400 سے زائد سنتوں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے, تو اس طرح کی پراپر ایک کتاب تو نظر سے نہیں گزری میری, ہوگی یقیناً. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف آپ کو کتابوں میں بالکل ملیں گے. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اگر آپ پڑھیں, تو میں اصل میں بیان کا جو میں موضوع جس بیان کی شاید یہ ذکر کر رہے ہیں, میرا موضوع یہ تھا کہ ہمیں بعض اوقات 15-20 سنتیں ہی پتہ ہوتی ہیں. یا آپ کسی سے بھی اپنا خود ٹیسٹ لے لیں, جتنے ناظرین یا مجھے سن رہے ہیں, کہ بھائی بتائیے کون نبی پاک کی کون کون سی سنتیں آپ کو پتا ہیں. تو سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, بیٹھ کر کھانا سنت ہے, امامہ سنت ہے, داڑھی سنت ہے, سنت کے مطابق لباس کا پتا ہوگا, تیل لگانا سنت ہے, کنگھا کرنا. 10-12-15 کے بعد ہم سمجھتے ہیں ختم ہو گئی سنت ہے. تو میرا بیان میں موضوع یہ تھا کہ صرف یہ 10-15 سنتیں نہیں ہیں, سچ بولنا بھی سنت ہے, سخاوت کرنا بھی سنت ہے, درگزر کرنا بھی سنت ہے, بچوں پر شفقت بھی سنت ہے, بڑوں کا ادب بھی سنت ہے, پڑوسیوں کا خیال بھی سنت ہے. بلکہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے معاشرتی بگاڑ سے بچاؤ کے لیے جو باتیں وہ سنتیں بتا رہے ہیں, تو یہ وہ سنتیں ہیں جو وہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو ان تمام سنتوں کو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ سیرت کو پڑھیں گے نا, تو کچھ عادتیں ہیں اور کچھ سنتیں ہیں, آپ ان کو پڑھتے جائیں اور جتنا عمل کر سکتے ہیں کرتے جائیں, تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. انشاءاللہ
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والوں نے سب یہاں تک لکھا کہ جو مثال کے طور پر دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے, اب اس میں بھی مزید اس کو وضاحت کے ساتھ کہ 3 انگلیوں سے کھایا جائے, پھر جب لقمہ منہ میں جا رہا ہے تو پہلے دائیں جانب لقمہ ڈالا جائے, پہلا لقمہ دائیں جانب ڈالا جائے, بسم اللہ شریف کھانے سے پہلے پڑھنی ہے سنت ہے. اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا, پہلے لقمے پر کتنا پڑھنا ہے, دوسرے پر کتنا پڑھنا ہے, تیسرے پر کتنا پڑھنا, یعنی یوں ڈیٹیل میں جائیں اور قربان جائیں صحابہ کرام علیہ رضوان کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کتنی توجہ سے
ڈیٹیلڈ ڈیٹیل,
پھر وہ توجہ سے دیکھنا, آگے بیان کرنا, اس پر عمل کرنا, حضور کی زندگی میں بھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال فرمانے کے بعد بھی.
کرامات صحابہ کتاب ہے خالد بھائی, یہ آپ عمر بھائی کو دے دیں.
اس کتاب کے بارے میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ مبلغین کے لیے خزانہ ہے یہ کتاب. اگر آپ نے بیانات کرنے ہیں نا, اللہ اکبر, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ایک سلسلہ کر رہے تھے فیضان صحابہ اور اہل بیت, اس کے لیے اس میں سے اتنا مجھے مواد ملا. اچھا ان صحابہ کے بارے میں باتیں ہیں, صحابیات کے بارے میں باتیں کہ جنوں کے نام ہی ہم نے نہیں سنے تھے, تو پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ ان کی سیرت کیسی تھی اور کرامتیں ان کی. اور ایک واقعہ تو اتنا خوبصورت ہے, نہ جانے میں نے کتنی بار بیانات میں بیان کیا ہے, اس کتاب میں آپ کو مل جائے گا. وہی سوال مت کر لیجئے گا, پتہ نہیں آپ کا کیا سیگمنٹ ہے مجھے پتا نہیں ہے, لیکن ایک شاندار دعوت کا اس میں تذکرہ ہے جو حضرت عثمان غنی اور بی بی فاطمہ خاتون جنت کے درمیان جو ایک طرح سے بہت خوبصورت یوں کہیے کہ نیکیوں کا کمپٹیشن تھا, وہ کیا ہوا تھا, شاہی ضیافت کے نام سے غالباً اس کا ٹاپک ہے, تو وہ ضرور پڑھیے گا, مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے.
ایسی بات, کیا خوبصورت بات کی ہے.
کتاب خریدے تو پھر ایسی باتیں سیکھنے کو ملے.
جی واہ جی واہ, سبحان اللہ. مقبض المدینہ سے ہریجن آپ طلب کر سکتے ہیں, آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں. 60 سیکنڈ کے اندر آپ کو ڈھونڈنا ہے, اور شیر نے راستہ بتایا یہ ڈھونڈنا ہے آپ کو.
یہ
ٹائم اسٹارٹ ناؤ.
شیر ڈھونڈنا ہے, راستہ ڈھونڈنا ہے,
نہیں شیر نے راستہ بتایا,
یہ ہیڈنگ ڈھونڈنی,
یہ ہیڈنگ ڈھونڈنی. اچھا,
اور پھر یہ پڑھ کے بھی سنانا ہے. ناظرین بھی ماشاءاللہ بڑے اس پر ہمیں فاسٹ فاسٹ رپلائی کرتے ہیں.
اچھا
کبھی کبھار تو ایک منٹ پورا ہونے سے پہلے ہی ماشاءاللہ ناظرین کی طرف سے آ جاتا ہے.
ماشاءاللہ
اس دوران ایک کال لے لیں آپ.
جی چلیں جی کال دے دیں, ایسا پھر کال رسپونڈ بھی کرنا پڑے گا.
نہیں وہ ٹھیک ہے 60 سیکنڈ ہو جائیں گے.
جی دے دیں جی کال.
دینی آزمائش یہ کرتے تھے.
ٹھیک ہے
لوگوں کو کام پہ لگایا ہم کال لینا شروع.
ٹھیک ہے لے ابھی کال چلائیں. ایک بھائی
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے, میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب رکن شورا کی آمد مرحبا. اللہ تعالی ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کو صحت تندرستی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالی ان کو دشمنوں کی میلی نظروں سے, حاسدین کی حسد سے, شیطان کی شیطانی چالوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی انہیں زندگی بھر بار بار بلکہ ہزار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بعد حاضری نصیب فرمائے. ایسا آپ سے التجا ہے کہ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کا کلام ہے, اب بلا لیجئے نا مدینہ, آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ, یہ سنا دیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی.
بڑی مہربانی, بہت شکریہ. جی عمر بھائی
مل گیا,
ڈھونڈ لیا آپ نے؟
شیر مل گیا
جنہیں. جی شیر بھی مل گیا. اچھا یہ کیا ہے, یہ آپ پڑھ کے سنائیں گے؟ صفحہ نمبر نہیں بتائیں گے, صفحہ نمبر پھر ہم بعد میں بتائیں گے. جی
اچھا ابھی ہیڈنگ ملی ہے میرا,
ابھی ہیڈنگ ملی ہے. ٹھیک ہے چلے ایک منٹ
مائک لے لیں, مائک لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے
ان کی مشہور اور نہایت ہی مستند کرامت یہ ہے,
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت. جی
کرامت یہ ہے کہ روم کی سرزمین میں جہاد کے دوران اسلامی لشکر سے بچھڑ گئے اور لشکر کی تلاش میں دوڑتے بھاگتے چلے جا رہے تھے کہ بالکل ہی اچانک جنگل سے ایک شیر نکل کر ان کے سامنے آ گیا. انہوں نے ڈانٹ کر بلند آواز سے فرمایا کہ اے شیر, میں رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں لشکر اسلام سے الگ پڑ گیا ہوں اور لشکر کی تلاش میں ہوں. یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا ان کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا اور برابر ان کو اپنے ساتھ میں لیے ہوئے چلتا رہا, یہاں تک کہ یہ لشکر اسلام میں پہنچ گئے تو شیر واپس چلا گیا.
واہ 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 سبحان اللہ. یہ صحابی رسول کون تھے؟ حضرت سفینہ. ان کے مختصر حالات یہ جاننے کے لیے مطالعہ کیجئے, اسٹڈی کیجئے کتاب کرامات صحابہ. ٹھیک ہے جی. سو اب جن کے بھی درست جواب انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گے تو ان کی انشاءاللہ ہم قراندازی کریں گے, ان کے نام بھی جو ہے وہ اناؤنس کریں گے اور پھر انشاءاللہ یہ غلاف کعبۃ اللہ المشرفہ کا یہ پیس یہ انشاءاللہ تحفے میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, مزید آپ کی کالز جو ہے وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. عبدالحبیب بھائی سے فرمائشیں بھی ہیں آپ کی, ان کو بھی میسیجز بھی شامل کرنا ہے, ان کو بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. پہلے کچھ مزید کالز لے لیں پھر میسج پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی
میرو میں تاریہ ناروال سے عرض کر رہی ہوں, سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں حاجی عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا. میری حاجی عبدالحبیب بھائی سے یہ عرض ہے, مجھے وہ نعت سنا دیں جو آپ بچپن میں پڑھتے تھے.
سبحان اللہ. وہ کون سا کلام تھا صاحب؟ میرے لیے بھی ویسے پہلی بار جاننے کو ملے گی انشاءاللہ. میسجز بھی کچھ لے لوں صاحب؟
جی جی.
مرکز رولیہ لاہور سے میسج ہے, رکن شورا بہت زبردست مدنی پھول بیان کرتے ہیں, رکن شورا کو اللہ تبارک و تعالیٰ دراز میں بالخیر عطا فرمائے.
آمین, 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 آمین.
بہت شکریہ جی. سوال ہے کہ آپ کی پوتی کا نام مشال یہ کس نسبت سے ہے, یہ بتا دیں. جی ایسا
مشعل ان کا نام ہے. مشعل عربی میں مشعل کو کہتے ہیں, یعنی جس کو کہیں کیا کہتے ہیں وہ موم بتی یا وہ جو شمع, شمع بیسیکلی شمع, شمع کو کہتے ہیں اور فاطمہ کی شمع, فاطمہ کی ان کا نام بیسیکلی مشعل فاطمہ ہے. تو ان کی نسبت سے ہی رکھا تھا, وہ پہلی بیچ پوتی کا نام مشکات فاطمہ تھا تو ان کا مشعل فاطمہ ہے.
مرحبا سبحان اللہ. اچھا یہ ایسے لوگ سوال جو ہے نا جی ہم سے بھی کرتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں, تو اس پر آپ ذرا کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا سوال کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے.
اصل میں دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے یا لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں نا جی, تو آپ پھر انڈیویجول نہیں رہتے, آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں. تو ہر زاویے سے لوگ آپ کے بارے میں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں اور آپ سے سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی کچھ سوال واقعی ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بھی آپ پوچھو گے, یہ بھی آپ پوچھ لو گے, یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا, لیکن پھر اسی بات کو تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پیار میں پوچھ رہے ہیں. اور دوسرا اتنے سارے اچھے سوالات بھی تو آتے ہیں تو تھوڑے اس طرح کے بھی آ جائیں. تو اب ذہنی طور پہ اب تو پتہ نہیں کیا کیا نوٹ کر لیتے ہیں لوگ یار، میں تو خود حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک ایک لفظ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک انداز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلے تو میں یہ بتا دوں، ایک بات اپنے بارے میں کلیئر کر دیتا ہوں، میں بالکل نارمل انسان ہوں، بالکل عام سا شخص ہوں، اور میں بھی غلطیاں کرتا ہوں، میرے اندر بھی بہت ساری برائیاں ہیں کیونکہ میں انسان ہوں نا. تو بعض اوقات آپ جب کسی کو بہت زیادہ کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو تھوڑا سا اس کو مارجن دے دیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی کچھ مسٹیک بولنے میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے بہت ساری چیزوں میں ہو سکتی ہے. تو جب آپ اس مارجن کے ساتھ چل رہے ہوں گے نا، کیونکہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ چیزیں میرے خیال آسانی سے سمجھ آ جائے گی.
ٹھیک ہے جناب، یہ بھی ہے. اچھا اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مطلب مجھ سے سوال کرنے والے جیسے نگرانی شورا کون سا موبائل استعمال کرتے ہیں یہ بتائیں، عبد الحبیب بھائی کون سا موبائل استعمال کرتے ہیں یہ بتائیں، اچھا پھر آپ کون سا موبائل استعمال کرتے ہیں آپ یہ بتائیں. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یار میں موبائل کی پروموشن کے لیے یہاں کسی کے لیے نہیں،
اصل یہ بس ایک ہوتا ہے. اصل میں یہ بعد میں جا کے پتا چلا کہ جو بڑی پرسنالٹیز ہیں وہ جو ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ ہوتا ہے نا، کہ وہ اپنے ہاتھ پہ جب موبائل لے لیتے ہیں یا کوئی چائے کا کپ لے لیتے ہیں یا کوئی چیز لے لیتے ہیں، تو لوگ واقعی اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ ہے دنیا کا ایک دستور ہے، تو وہ بےچارے محبت میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ موبائل میرے جیسا لے کریں گے کیا؟ آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے کام کا ہے اور جس سے آپ کے کام سیدھے ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں آپ اپنے بہت سارے اور خواہشات کو یا اور ضروریات کو کل کر دیں. تو آپ، میں کچھ جو اچھی باتیں کرتا ہوں، غلط باتیں بھی ہو جاتی ہوں گی، ان باتوں کو لے لیجئے، ان پیغامات کو لے لیجئے، وہ زیادہ ضروری ہے.
چلیں جی، مرحبا، سبحان اللہ. یہ ایکچوئل صفحہ نمبر کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ بتائیں گے. صفحہ نمبر ایکچوئل ہے، جو درست جواب ہے صفحہ نمبر 212، یہ درست جواب تھا اس کا. چلے جی، نام آپ کے آ رہے ہیں تو وہ بھی لیتے ہیں. میں کوشچنز ہیں آپ کے جو آپ نے پوچھا ہے، یہ بھی انشاءاللہ شامل کرتا ہوں. آپ کبھی چشتیاں آئے ہیں؟
چشتیاں سے نکلے تو ہیں کہیں نہ کہیں جاتے آتے میں. اگزیکٹلی کہاں ہیں چشتیاں مجھے پتا نہیں ہے، لیکن ایسا یاد پڑتا ہے.
ٹھیک ہے، ایسے آپ جب آتے ہیں تو کلام کی ایک بڑی ایک فریکوینٹ بڑا میسج کرتے ہیں ہمارے حاجی امین صاحب ہیں سانگڑ کے، یہ بھی امین و شوق مدینے جامن دا آپ کی آواز میں اس کا سننے کا میسج کرتے رہتے ہیں. آج بھی اس کلام کی بھی کافی فرمائشیں ہیں، یہ بھی تو آپ کو ذہن بنا کے آتے ہوں گے کہ یہ پڑھنا پڑے گا مجھے.
آپ تو ہر سلسلے میں یہ کلام کی فرمائش
ہوتا ہے یہ. چلیں جی، اللہ برکت دے. موضوع مدینہ مدینہ ہے. عبد الحبیب بھائی کو اللہ کریم صحت اور سلامتی کے عطا فرمائے، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. یہ قبولہ شریف سے میسج ہے اویس بھائی کا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عبد الحبیب بھائی کو میرا سلام عرض کر دیں.
جزاک اللہ
فرمائے.
سلام
یہ ہیں جی، میں کسی گھر میں سلائی سیکھنے جاتی ہوں، اس پہ مجھے کیا غور کرنا چاہیے؟
جہاں بھی کوئی اگر اسلامی بہن جاتی ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ شرعی پردہ وغیرہ جو ہے اس کے معاملات اور وہ تمام چیزوں سے بچنا ہوگا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. تو اس کی میرا خیال ہے آپ رہنمائی لے لیں کہ وہاں ماحول کیسا ہے، آپ جاتی ہیں تو آپ کے پردے اور دیگر معاملات میں اگر کوئی امپیکٹ نہیں آتا تو پھر ٹھیک ہے.
مرحبا، ماشاءاللہ. چلیں جی، یہ جواب بھی ہو گیا. سوال ہوتے ہیں اور میسیجز ہوتے ہیں تو ان کی نوک پلک سوار کی ہی ظاہر سی بات ہے مجھے وہ آگے بتانا ہوتا ہے. جی آپ انڈیا فرسٹ ٹائم کب آئے تھے؟
میں بچپن میں 87 میں جب میری عمر 13 سال تھی تو والدین کے ساتھ ہم گئے تھے، اور اس میں تو ہم نے بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ ایکسپلور کیا تھا. بہت سارے شہروں میں گئے تھے، کئی مزارات پر حاضری ہوئی تھی، اجمیر شریف بھی گئے تھے، اور اس میں بمبئی میں جو مزارات ہیں وہاں گئے، پھر پونہ میں حاجی قمر علی درویش کے مزار پہ گئے. ابو کا شوق اس زمانے بھی مزارات کا تھا، تو اس زمانے میں ہم بہت اچھا، اس زمانے میں تھوڑا سا پرابلم بھی ہوا تھا جو ہماری فلائٹ ایئر لائن ہے ان ایئر لائن کے ساتھ کوئی یہاں پاکستان میں ایسے معاملات ہو گئے کہ ایئر لائن بند ہو گئی ہماری، پڑتال ہو گئی، ایسا کچھ ہو گیا، تو ہم وہاں اسٹک ہو گئے کچھ دنوں کے لیے. پھر اس کے بعد نئی ٹکٹ خرید کر، اور پھر اچھا اس زمانے میں اتنا ایزی نہیں تھا پیسے منگوانا کرنا، الیکٹرانک موبائل انٹرنیٹ 87 کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے یاد ہے کہ وہ کیسے پیسے ارینج کیے تھے دوسری ٹکٹ خریدنے کے لیے. مسافری کی زندگی تھی، لیکن یہ سب چیزیں بھی زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہوتی ہے. تو بہرحال یہ 87 کی بات ہے. تنظیمی ماحول میں آنے کے بعد میں سب سے پہلے جب امیر اہل سنت پہلی بار ہند گئے تھے 91 میں، یا 90 تھا یا 91 تھا، اب اس میں بھی دیکھے میں اکیلا گیا تھا، ابو نے بھیج دیا تھا
امیر سنت کے ساتھ.
امیر سنت ساتھ، اچھا امیر اہل سنت تو بائی ٹرین گئے تھے پورا قافلہ، اور وہ کئی شہروں سے ہو کر پہنچے تھے، ہم یہاں سے بائی ایئر گئے تھے کچھ اسلامی، پیچھے گیا تھا میں تو، لیکن وہاں پھر ساتھ رہے اور وہاں پر کچھ مس ہیپس بھی ہوئے. تو وہ 1991 میں ہماری حاضری ہوئی، مطلب وہاں جانا ہوا. اس کے بعد میرا خیال ہے 2 یا 3 بار دوبارہ گیا ہوں، 5-6 بار تو ہو گیا ہے.
مرحبا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا آپ نے برسی بارش میں کبھی طواف کیا ہے؟
ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کا مزہ ہی اور ہے الحمدللہ. الحمدللہ ایک سے زائد بار سعادت ملی ہے, اور ایک بار تو ایسی بارش کہ بارش بولے میرا کام, اللہ اکبر, کعبہ شریف پہ ایسی بارش, پر وہاں ماشاءاللہ بارش حاضری بھی ویسے بہت زبردست طریقے سے دیتی ہے, لیکن وہ بارش تو زندگی بھر یاد رہے گی کہ وہ باقاعدہ جس کو کہیں ٹخنوں ٹخنوں مطاف میں پانی جمع ہو گیا.
اللہ
ارے وہاں پانی نارملی جمع نہیں ہوتا, تو وہ بارش یعنی دن میں اندھیرا ہو گیا, بالکل لائٹیں جلانی پڑی حرم شریف کی, حرم شریف کی باقاعدہ اب گھن گھرج, اور پھر ماشاءاللہ تو الحمدللہ. اور بارش کے طواف کی ساتھ وہ بھی ہے فضیلت بھی ہے. ایک بار ماشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ منا سے طواف زیارہ کرنے کے لیے جیسے ہی حرم شریف کے دروازے پر پہنچے تو دھواں دار بارش نہ, تو طواف زیارہ جو ہے الحمدللہ بارش میں کرنے
بارش میں کیا. واہ واہ الحمدللہ سبحان اللہ, اللہ ہمیں بھی سارا
آمین
فرمائے. جی عبدالحبیب بھائی کی آمد ہے, مرحبا, ان سے کلام بھی سنا جائے انشاءاللہ, اللہ سب کچھ ذہ خیر عطا فرمائے. اور کالز بھی لیں گے میرا خیال ہے, کچھ فرمائشوں کی کالز لے لیں اور پھر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. چلے عبدالحبیب بھائی سے کلام بھی سنتے ہیں.
My name is Muhammad Hamid Raza Attari. I am calling from Sacramento, California. I love to watch the silsila khule aakh salli ala kehte kehte. I would like to invite Haji Abdulhabib Attari to come to the USA and I would like to request حاجی عبد الحبیب اتاری دا کلام. اج سکھ متھران دی ودیری.
ماشاءاللہ جزاک اللہ فور یو کال. آئی آلریڈی بین دیئر ان یو ایس اے تھرائس, ایکچولی آئی وزٹڈ دیئر تھری ٹائمس, بٹ انشاءاللہ سون آئی ول کم انشاءاللہ. جزاک اللہ فور یور انویٹیشن اینڈ ماشاءاللہ ناتھ خواہ ود اس مے ہی ریسائٹ دس کلام بیوٹیفلی انشاءاللہ, بٹ آئی ٹرائیڈ انشاءاللہ, آئی ول ٹرائی انشاءاللہ.
مرحبا جی,
میرا نام محمد نعیم اللہ اتاری ہے اور میں حجرا شاہ مقیم اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی مجھے آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ. آج تو میرے فیورٹ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی اس سلسلے میں جلوہ فرما ہے اور جلا بخش رہے ہیں. ان سے یہ سوال ہے کہ کیا امیر سنت کے شادی میں یہ بھی شریک تھے؟ جزاک اللہ خیر.
دیکھیں میری اور امیر اہل سنت کی عمر مبارک میں تقریباً 25 سال کا فرق ہے. جی تقریباً 25 سال کا فرق ہے, تو ایسا نہیں تھا اور اس میں میری شرکت نہیں ہوئی تھی, میں ظاہر پیدا ہی نہیں ہوا تھا شاید.
ٹھیک ہے چلیں جی, کیا بات ہے جی, دیکھیں سوال کرنے والے بھی. مرحبا جی,
میرا نام محمد عامر اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے سلمان بھائی آپ عبدالحبیب بھائی سے مدنی کسوٹی کرے نا, اور عبدالحبیب بھائی آپ نے عید میں جو کلام ریکارڈ کروایا تھا وہ سنا دیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں سے نواز دیجئے. جزاک اللہ خیر.
اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کے گھر والوں کو بھی خوش رکھے اور برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ.
جی
میرا نام احمد جمال عطاری ہے, میں ضلع خانے وال سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور لوٹنے والے الحمدللہ عز و جل لوٹ رہے ہیں. آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کی آمد مرحبا ویلکم خوش آمدید جی آیا نو. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر درازی فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. آمین جزاک اللہ خیر.
جزاک اللہ, بہت پیاری دعائیں دیں آپ نے, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور خوش رکھے آباد رکھے.
ایک سوال کا جواب دیں, انسان کو جو ایک چیز میسر ہوتی ہے نا اور بڑی فریکوینٹ یا بڑی جسے بولیں کہ بہتات کے ساتھ یعنی وافر مقدار میں ہوتی ہے, تو اس کا اگر بندہ کوئی مطلب آپ کو دعا دے نا تو اس کی اتنی ہیپینس جو ہے وہ بندے کو فیل نہیں ہوتی. تو آپ کی جیسے مدینہ طیبہ اتنی حاضری رہتی ہے, تو آپ کو اگر کوئی مدینہ حاضری کی دعا دے تو خوشی ہوتی ہے آپ کو؟
دیکھیں مدینہ شریف حاضری اپنی طرف سے تو ہوتی نہیں ہے, کیا پتا کسی کی دعا کے صدقے ہی ہوتی ہوگی.
اللہ اللہ
علیہ وسلم اللہ کا بلاوا ہوگا جب ہی ہوگی, تو یہ دعائیں تو زندگی بھر چاہیے کیونکہ یہ سلسلہ باقی رہے. تو یہ اپنے پاس تو ایسا اعمال ہے ہی نہیں نا, میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو اللہ کرے کہ لوگوں کی دعائیں ان کا حسن ظن رہے گا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرماتے رہیں گے تو جاتے رہیں گے انشاءاللہ. سب سے اچھی دعا یہی ہے مدینے اچھا. بار بار حاضری ملتی رہے اور پھر اللہ کرے وہیں سرکار کے قدموں میں آخری وقت آ جائے. سبحان
امین امین امین. میں مائک بھی سب کو پیش کرتا ہوں انشاءاللہ.
جی جی, 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 جی بہت شکریہ. چلیں دو تین کلاموں کی فرمائش آئی ہے تو میں ایک ایک شعر کوشش کرتا ہوں کہ سنا دیتا ہوں دل جوئی کی نیت سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی اے ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ آقا دا بلا شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں یا رسول اللہ سلام علی یا حبیب مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے
بنا لیجئے مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے اور مہمان اپنا بنا لیجئے در پہ بلوا کے جلوا اپنا غم یا شہِ انبیاء دیجئے چاک سینہ شہِ
امین. صاحب آپ سیدھا بردا شریف کتنی طرزوں میں پڑھ سکتے ہیں؟
دو تین طرزیں ظاہر پڑھتے ہیں، لیکن جو میری زندگی کی تمنا تھی نا کہ امام بسیری کے مزار پہ جاتا وہاں جا کر قصیدہ بردا شریف پڑھنا ہے، الحمدللہ تمام پورا قصیدہ بردا شریف قدموں میں بیٹھ کے پڑھنے کی 160 اشعار کی سعادت ملی. مشہور طرز ہے جو سبھی لوگ مل کے پڑھتے ہیں،
آپ بھی پڑھیں گھر میں جہاں پر ہیں.
مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین محمد
میں پڑی جاتی ہے.
امن تدا پوری جیران ما زجت دم انجر مغلطن بدم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی مصطفى بلغ مقام سيدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على خیر الخلق.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا رکن شورا کے مدنی پھول بھی آپ نے سنے, کلام بھی سنے, کیا خوب قصیدہ بردہ شریف پڑھایا ماشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات بھی نصیب فرمائے, اور قصیدہ بردہ کے صدقے میں اللہ ہماری بیماریاں دور فرمائے, ہماری مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے. عبدالحبیب بھائی سے قرآن نازی کروائیں گے آخر میں, اور جب تک عبدالحبیب بھائی قرآن نازی کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ نام بھی اناؤنس کر دیتا ہوں جی, جن کے میسج آئے. محمد مختار بھائی ہند سے درست جواب دیا, ام عبداللہ ملتان سے درست جواب, فدا حسین بھائی درست جواب, غلام فرید بھائی خانپور سے درست جواب, غلام نبی اتاری خانپور سے آپ کا بھی درست جواب ہے, فدا حسین ویہاری سے درست جواب, فیضان میاں والی سے درست جواب, اور طاہر بھائی اسلام آباد سے درست جواب ہے, ابن شوکت خان واز سے درست جواب ہے, بنت سلیم حمزہ والا سے درست جواب ہے.
ماشاءاللہ درست جواب تو بہت سارے تھے. فدا حسین بھائی وہاڑی سے ہیں, آپ کا ماشاءاللہ نام نکلا ہے تو آپ تک تحفہ پہنچے گا انشاءاللہ.
ایسے آج کے پروگرام کا آخری پیغام بھی ہو اور پھر ہم ساتھ اسلام.
بس عرض یہی ہے کہ بیانات مدنی چینل پر سنتے بھی ہیں, اور پھر بعض اوقات ہم اس پہ کمنٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یار بڑے اچھے مدنی پھول ملے, بڑا اچھا سننے کو ملا. مزہ یہ ہے کہ ہم سنیں پریکٹیکلی اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ بھی کریں, شامل بھی کریں, اپنے اندر تبدیلی بھی لائیں. تو آج کا پیغام یہی تھا کہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں تو انشاءاللہ دیکھیں نا معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا. آپ دعوت اسلامی کا معاشرے کا بگاڑ دور کرنے کا انداز دیکھیں. معاشرہ ٹھیک ہونے کے جتنے بھی آپ فارمولے دیکھ لیں اس کے دو ہی طریقے ہیں, کہ اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں, دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کریں. دونوں مل کر یہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا, اور یہی دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل, اور انشاءاللہ جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ نے چاہا معاشرے کا بگاڑ دور ہونا شروع ہو جائے گا
انشاءاللہ. آئیے انہی خوبصورت باتوں پر پروگرام کو احترام کی طرف لے کر چلتے ہیں, اور ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. رحم میں
ہو میری رحمتوں سے بھری، خوش ہو میری رحمتوں سے بھری۔